الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بڑا ہی منفرد سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید ہے عید کے دنوں میں آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ جب بھی مفتی قاسم صاحب اور قبلہ نگران شورا ساتھ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلے میں اور خوبصورتی اور رنگ آ جاتا ہے، اور آج جو موضوع ہے دلچسپ بھی بہت ہے اور ہمیں سیکھنے کو بھی امید ہے بہت کچھ ملے گا کہ ماضی کی یادیں، ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے ماضی کی یادیں۔ انسان اپنے ماضی کو بعض اوقات ضرور یاد کرتا ہے، کچھ کی ماضی کی یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، کچھ کی بڑی خوشگوار ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں اور کچھ اپنے ماضی کو یاد کر کے اور حال دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کا ماضی جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی یادیں بھی بڑی منفرد ہوتی ہیں۔ تو آج ان دونوں شخصیات سے انشاءاللہ ماضی کی کچھ یادیں سنیں گے اور امید ہے کہ اس سے بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب سے پہلا سوال کریں گے، اور جب بھی یادیں ماضی کی بات آتی ہے تو ایک شعر ہر زبان زد عام ہے اور بڑا مشہور ہے وہ شعر کہ یادیں ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اس طرح کا شعر کہنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر تو کئی مفاہیم کے اندر یہ بولا جا سکتا ہے، اگرچہ دوسرا اس کا مصرع ذرا خطرناک ہے کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا،
قبولیت کی گھڑی ہوئی
تو قبولیت کے گھڑی ہوئی اور حافظہ ہی چھن گیا تو اس کے بعد بندہ پھر دعائیں کرواتا رہے گا میرا حافظہ واپسی کی دعا کر دیں سارے مل جل۔
صحیح،
لیکن یہ ہے کہ جو پہلا مصرع ہے اگر یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حافظہ بالکل ہی جاتا رہے، مراد یہ ہے کہ جو تکلیف دہ یادیں ہیں
جی
وہ حافظے سے محو ہو جائیں۔
ٹھیک،
اب یہ کہ یاد ماضی عذاب ہے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، آدمی کو ماضی کا کوئی انسیڈنٹ کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے لیے واقعتاً بڑا تکلیف دہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے تو فی نفسی ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی نے بلکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھول جانے کی ایک خصلت دی ہے، ایک خوبی دی ہے، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر انسان نہ بھولے تو اس کا جینا حرام ہو جائے، اس کا جینا دوبر ہو جائے کہ آدمی کو اگر ہر وقت ہر چیز یاد رہے، تو اب زندگی کے اندر مصائب تو اس کو 100 آئے ہوئے ہیں، اب 100 کی تکلیف ہر وقت انسان کے دل میں رہے تو انسان تو ایک نہیں برداشت کر پا رہا ہوتا، 100 کہاں سے برداشت کرے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل و کرم ہوتا ہے کہ انسان ماضی کو بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، مدھم پڑ جاتی ہیں، اگر یاد رہے تو شاید وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جائے۔
بڑی اہم بات کہ آپ نے، اگر کسی شخصیت سے، کسی اسلامی بھائی سے، کسی رشتے دار سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جو بڑی تکلیف دہ تھی، اگر وہ ہر وقت ہی یاد رہے تو پھر تو کبھی تعلقات بہتر نہ ہوں، تو بھول جائے انسان تو بعض اوقات بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں سے انشاءاللہ ہم سوالات کرتے رہیں گے اور مدنی پھول لیتے رہیں گے۔ حضور، یاد ماضی کی یادیں ہمارا سلسلہ ہے اور آج کل دعوت اسلامی میں ایک خوبصورت ہوا چلی ہوئی ہے، پوری دعوت اسلامی میں ویسے بھی الحمدللہ ذکر مدینہ، ذکر حرمین ہمارا خاصہ ہے، مگر ماشاءاللہ گزشتہ کچھ دنوں سے تو یوں سمجھیے کہ ذکر مدینہ مدینہ ہی ہو رہا ہے، اور جس وقت مدنی چل کے ناظرین یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کچھ اور بڑھ گیا ہوگا، حج کے دن بھی ظاہر ہوں گے۔ تو اگر مدینہ ہی کی پہلے سٹارٹ لیں آپ سے کہ زندگی میں سب سے پہلی بار آپ مدینہ شریف کب حاضر ہوئے تھے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یاد ماضی یا ماضی کی یادیں، یہ اگرچہ ہمارا عنوان ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہوں آپ دعا کریں کہ ہم سچ مچ عرفات و مزدلفہ اور مینا کی مقدس وادیوں میں ہوں۔
ہائے ہائے،
یعنی ماضی کی یادوں کے مقابلے میں اس وقت مستقبل کی یادیں جو ہے نا، یا مستقبل قریب کی جو سوچ آتی ہے نا، وہ بڑی خوشگوار اور بڑی ہی شاندار نظر آتی ہے۔ البتہ ذکر مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت اسٹارٹ لیا آپ نے۔ مدینہ منورہ یا حج کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو سب سے پہلے میری حاضری ہوئی تھی 1992 میں۔
اچھا،
1991 میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا اور اس کے بعد ہی حج کا فارم بھرا۔
واہ،
جب حج کا فارم بھر لیا تو مجھے چند ماہ ہوئے تھے، یعنی رمضان شریف میں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تھا. اس کے بعد جو 92 میں جو ذوالحجۃ تھی
جی,
اس میں حج پہ گیا
تقریباً 13-14 مئی ہوئے تھے.
ہاں بھائی, اتنے عرصہ ہوا تھا. تو وہ امیر سنت ان دنوں ملاقات فرماتے تھے شہید مسجد
جی جی
شب پیر
جی.
تو میں حاضر ہوا, لائن میں لگ کر ملاقات کی. میں کہا مدینے جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں. تو آپ نے اس وقت ملاقات کے دوران لفظ چل مدینہ کا ذکر کیا تھا. ایک اسلام بھائی قریب تھے, ان کو کہا تھا کہ وہ فلاں اسلام بھائی نا 7 مہینے ہوئے ماحول میں, وہ تو چل مدینہ ہوئے نا.
اللہ,
اور میرے کو کیا پتا چل مدینہ کیا ہوتا ہے.
اللہ,
تو میں باہر نکلا تو باہر کچھ جب سے اسلام بھائی دوست تھے. میں کہا یار امیر سنت نے کہا چل مدینہ, یہ چل مدینہ کیا ہوتا ہے.
اچھا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا
نا. مجھے کیا پتا چل مدینہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا چل مدینہ یہ ہوتا ہے, امیر سنت کے ساتھ یہیں گھر سے ہی شہر سے ہی سفر کرنا, ایک ہی فلائٹ میں جانا, ایک ساتھ رہنا مکے میں مدینے میں, پھر مزدلفہ عرفات یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرنا, اور پیچھے پیچھے چلنا. چل مدینہ میں جو ان کے معنی سمجھ سکا وہ پیچھے چلنا, خود کو مکمل طور پر پیر کے سپرد کر دینا.
واہ.
تو یہ سارا میں سنتا رہا تھا, میرے کو تو عجیب سی ہو گیا, فرسٹ ٹائم سنا تھا. تو میں نے اس لمحے کو میرے کو چل مدینہ ہونا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہ ہوئے, اب تم فارم بھر چکے ہو, تم چل مدینہ ہو. میں کیوں نہیں چل مدینہ ہو سکتا بھائی, جو ملاقات میں انہوں نے اشارہ دیا چل مدینہ تو خود ہوتا ہوگا نا, تو بتا نا.
اب شروع سے ایسے تھے مطلب, شروع سے
میں کیسا تھا وہ تو الگ بات ہے. مفتی صاحب وہ بلال ہمارے سلجھے بازار کے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا.
جی جی جی.
بلال
جی جی,
وہ ہمارے ذیلی نگران تھے.
صحیح.
تو وہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا سولجر بازار گلزار ابھی مسجد کے پاس. ہماری رہائش تھی اور امیر سنت کی رہائش پیچھے تھی
جی, بالکل قریبی تھی.
تو اتفاق سے آپ اس سڑک پر ایک ہائی روف گاڑی تھی, اس میں آپ اتر گئے اور میں بھی اتر گیا. تو آپ مجھے لے کر چلتے رہے.
واہ.
پیدل ہم پیدل گئے, مجھ سے سارا نام وغیرہ فرسٹ ٹائم اتنے قریب کے ساتھ میں چلا, فرسٹ ٹائم لائف میں.
اللہ.
اور تقریباً نہیں تو نہیں کوئی آدھا کلو میٹر شاید سفر ہوگا ہمارا. چلتا رہا بہت سارے سوال. میں کہا ہم لوگ مطلب میمنی میں بات کرتے تھے, میں کہ چل مدینہ تھی نوائے. تو فرما بھی آپ فارم بھر چکے ہو, نہیں ہو سکے. میں کہا کیوں نہیں, آپ بول دو چل مدینہ. بولا بھائی ایسے یہ ہوتا نہیں ہے نا یہ بولنے گا. میں گھر میں گیا, گھر میں جا کر امیر سنت جہاں ہوتے تھے جو ہو سکا وہ میں نے کیا ترکیب ہے. لیکن آج سمجھ پڑتی ہے نا وہ چل مدینہ نہیں. آپ کی خالہ آپ کے ساتھ ہے, چھوٹا یوسف, اس یوسف.
اچھا, وہ بھی ساتھ تھے.
ہم تینوں نے اصل حج میں شادی نہیں ہوئی تھی نا.
صحیح.
تو حج کا فارم بھرا تھا, تو یہ 1992, تو یوسف ہوگا 12 سال کا.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. آج شاید اس کا بچہ 12 سال سے بڑا ہے. تو یہ وہ وقت یوں پھر سمجھایا کافی امید ہے کہ. تو یہ ایک یادیں تھی. پھر مل مکہ مل مدینہ
آپ ہوئے وہاں پر, وہاں ملاقات ہوئی.
وہاں میں گھر چلا جاتا تھا مل سنت کے
ماشاء اللہ
مکہ شریف میں, اور وہاں بیٹھ کر وہ پھر جو سب میں نے دیکھا کہ مل سنت کا چل مدینہ کا جو قافلہ تھا مفتی صاحب, اس میں بہت تنظیمی وہ سرگرمیاں جس کو آپ کہیں, اسلامی بھائیوں کو مل سنت اپنے ساتھ انتہائی تنظیمی اور دینی امور میں مصروف رکھتے تھے. میری پہلی مرتبہ یہ اس وقت کا واقعہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس وقت آپ کے لیے خوشگوار بات ہوئی. اس وقت میں بیٹھا تھا مفتی صاحب, مکتوب ہاں سے لکھے جاتے تھے, تو مجھے بھی ذمہ داری دے دی گئی کہ اب آپ آ ہی رہے ہیں تو خالی بیٹھنے سے اچھا ہے کہ مکتوب لکھیں.
صحیح.
تو میں نے مکتوب لکھنا, میں مکتوب لکھتا تھا وہاں بیٹھ کر امیر سنت کے یہاں. مکتوب لکھتے لکھتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا عبد الحبیب صاحب کے والد صاحب بیگ اٹھا کر آ گئے نا.
اس سال آپ ابو بھی حج پہ گئے تھے.
یہ اٹھا کر آ گئے بیگ نا, ہاں بلڈنگ میں تھے, اٹھا کر آ گئے یہ. اور وہ آ ایسے گئے کہ بس ہمیں رہنا یہی ہے, ان کو تو چل مدینہ لاگو نہ پڑے نا آپ کے والد صاحب کو. چل مدینہ نے کیا, ان کے والد صاحب نے ملے سنت کے تعلقات بڑے شاندار تھے, آج تک بڑے خوبصورت ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو وہ امیر سنت نا اگر چل مدینہ ہونا تھا تو میں عمران کو کرتا، ایک دو اور اسلام بھائی تھے ان کا بولتا، انہوں نے اتنے مطلب کہ وہ کیا نا، مگر آپ کے والد سے ٹسٹ ہے مسو ویسے تو سامان لے کر آ گئے نہیں چاہیے. تو یہ اس طرح ہوا تھا مدینہ شریف. پھر امیر خیر میرا ایک دن پہلے مدینہ شریف جانا تھا، میں جس قافلے میں تھا حاجی عبدالحبیب، مدینہ شریف میری پہلی حاضری. اور مطلب مسجد نبوی شریف، گنبد خضرا، یہ سنتے تھے، حاضری ہوئی. ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے. تو اگلے روز امیر سنت کی مدینہ شریف میں حاضری تھی، تو مجھے پتا چلا تو میں ایک دن کے بعد وہاں چلا گیا جہاں امیر سنت کی رہائش تھی. اور اب یار ادھر بھی پہنچ گئے، میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ جاتا تھا. اچھا وہاں تیاری ہوتی مفتی صاحب
حاضری کی،
میرے لیے تیاری
اللہ
ایک عجیب تھا نا، وہاں پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے، تیاری ہو رہی ہے، ناد ہو رہے ہیں، ایک گیما گیمی ہے. اب میرے سنت کا الگ کمرہ تھا، اس میں آپ کی تیاری شروع ہے. تو بس اب کیا ہو، آواز کیا ہے جی عبدالحبیب آقا کی بارگاہ میں حاضر. یہ تصورات تھے میرے لیے، میں ایک ڈیڑھ سال پرانا دعوت اسلامی والا، تو میں حاضری دے تو چکا تھا، ہمیں حاضری یہی ہوتی ہے. اب وہاں سے مفتی صاحب تیار ہو کر، اسلامی بھائی کہہ سکتے شاید 100% اسلامی نئے کپڑے پہنے ہوئے، سر پر سبز امامہ،
نیا امامہ
سب نیا، جو جس سے جتنی بہتر سے بہتر صورت ہو سکتی تھی حاضری کی اس نے تیاری کی، میں دیکھتا ہی رہ گیا ہوں. اور وہ پھر پہنچے. اچھا مفتی صاحب مجھے وہ منظر آپ اس وقت تعمیرات کا سلسلہ کافی جاری تھا،
کپڑے لگے ہوئے ہوتے تھے.
اور بالکل ایک مجھے منظر یاد ہے مفتی صاحب، لائن لگی ہوئی ہے گنبد خضرا کی طرف، باپ امیر سنت آگے ہیں پیچھے ہیں، جیسے لک لک کر رو رو کے جا رہے ہیں. اچھا میں لائن میں نہیں ہوں، میں سائڈ سے دیکھ رہا ہوں ان سب کو، یہ کر کیا رہے ہیں. لیکن بس وہ حاضری چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرم، اب میرے کو بھی رونا آ گیا. اب یہ اب اس وقت سب کھڑے ہو گئے، سب گنبد کے سائے میں سنہری جالیوں کے روبرو، یہ بھی روبرو کا بھی بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے، کھڑے ہو گئے. اور پھر جو مفتی صاحب امیر سنا سب کو چل سب گنبد کی زیارتیں کروا، وہ جو رونا دھونا تھا. اس کے بعد جو واپسی ہوئی وہ دیکھتا رہ گیا. میں کہا پھر میں نے ایک دن پہلے کیا کیا تھا،
اللہ
میں سوچتا رہی میں نے ایک دن پہلے کیا کیا تھا، حاضری تو یہ تھی.
واہ.
اور بالکل جیسے واقعی بھاگا ہوا مجرم جیسے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جاؤ کا ہے گواہ.
واہ. مجرم بلائے آئے.
اور یہ کلام پڑھے جا رہے تھے، اسلو کا شفا دا یا رسول اللہ کی صدائیں تھی. اور یہ کیفیت اس طرح یہ لوٹے آئے عبداللہ، اور جانے سے پہلے خاک مدینہ مفتی صاحب امیر سے اپنے ہاتھوں سے
سب کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں.
یہ کیفیات ہے نا جی عبدالحبیب، یہ بھولتی نہیں ہے.
کیا بات. یعنی آپ نے اپنی زندگی کی پہلی حاضری میں امیر علیہ سنت کی حاضری بھی دیکھی، امیر علیہ سنت سے
مجھے حاضری دیکھی. اور اتفاق میں اگر یہ کہوں تو میرے پاس دونوں حاضریوں کا تقابل تھا. پہلی حاضری میں نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی دی تھی.
واہ.
مگر وہ انداز جو امیر سنت کا تھا، اسی طرح ایسا ہی انداز ہے نا امیر سنت کا واپسی ہوتے وقت کا. میں نے اس وقت دیکھا جب ککڑی گراؤنڈ میں بال مبارک کی زیارت ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو،
صحیح
اشراق چاش وغیرہ ہونے کے بعد ترکیب. تو اچھا میں تو اندر نہ جا سکوں نا، ہم تو علاقے کے اسلام بھائی تھے، رش لگا ہوا تھا، وہ شامیانے لگے ہوئے تھے، اس کے اندر بال مبارک زیارت ہو رہی تھی، میں پیچھے پبلک کے اندر کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں اندر کا تو نہیں مجھے پتا کیا تھا، مگر مفتی صاحب واپسی کی جو کیفیت تھی نا امیر، یہ وہ تھی جو گنبد خضرا سے واپسی کی.
یعنی بال مبارک سے بھی وہ احترام اور
وہ چیز کے جیسے کہ وہ ہے نا، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. یہ وہ یادیں امتی صاحب، یہ ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں تو وہ ساری چیز یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ چھپڑے کا رنگ بھی تک میرے کو یاد ہے جہاں جس سے لگ کر یہ جا رہے تھے. تو یہ وہ کیفیات تھی کہ جو امیر سنت کے ساتھ میں کہتا ہوں خاص ہیں، شاید کسی اور کے ساتھ یہ کیفیت نہ.
یہ تو آپ کا ایسا سفر تھا جس میں آپ کو کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، آپ چل مدینہ نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ پھر آپ نگران شورا بن گئے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں آپ کو ملتی گئیں، تو ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کو چل مدینہ کی سعادت بھی ملی. تو چل مدینہ کتنی بار آپ ہوئے اس کے بعد؟
2001 میں ایک ہی بار ہوا.
اچھا.
اور اس کے بعد سے سفر نہیں ہو سکا تھا امیر اہل سنت کا. 2001 میں جو آپ چل مدینہ ہوئے, سنا اس میں حاجی مشتاق بھی ساتھ تھے؟
نہیں, حاجی مشتاق ہمارے ساتھ نہیں تھے, حاجی مشتاق الگ سے گئے تھے.
اچھا,
اس سفر میں.
اچھا,
حاجی مشتاق اصل میں شورا بنی تھی حاجی عبدالحبیب.
اچھا اچھا اچھا.
اور شورا کے بننے سے پہلے یا اسی دوران حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ کنز الایمان مسجد میں امام تھے, اور لقمان باپو اور انہوں نے, لقمان باپو علاقے کے نگران تھے, انہوں نے اس علاقے سے ہی
حج کا ایک,
آپ کو یاد ہوگا ایک محفل ہوئی تھی جس میں وہ ہے کنز الایمان مسجد کے نیچے وہ کلام, یہ فرسٹ ٹائم وہ کلام وہاں پڑھا گیا,
بلا لو پھر مجھے عشائے بہروبر مدینے میں.
یہ وہ یہ حاجی مشتاق کی محفل.
اچھا اچھا اچھا, ٹھیک.
اور امیر سنت نے وہاں پر شرکت کی تھی.
میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں.
سر 2001 کی جب بات فرما رہے ہیں کہ حاجی مشتاق علیحدہ گئے تھے, اس سال گئے تھے, اس سے ایک سال پہلے گئے تھے, کیونکہ جس سال امیر علیہ سنت گئے تھے تو حاجی مشتاق کی عیادت کے لیے کنز الایمان کے پاس ہی جو ان کی رہائش تھی, تو حاجی مشتاق کی عیادت کے لیے امیر علیہ سنت ان کے گھر گئے تھے. میں کیونکہ میں دارالسلام میں بیٹھا ہوا تھا, صبح صبح کا ٹائم تھا, تو مجھے میسج آیا کہ
پہلے حاجی مشتاق گئے تھے. نہیں, درست کہہ رہے,
2000 میں حاجی مشتاق گئے,
2001 میں حاجی مشتاق
بیمار ہو گئے تھے, تو اس سال نہیں گئے تھے, امیر علیہ سنت ان کے گھر پر گئے تھے. تو میں دارالسلام میں بیٹھا تھا تو مجھے پیغام آیا کہ امیر علیہ سنت تشریف لائے ہوئے, تو میں چلا گیا, تو میں بھی پھر اوپر ہی جا کے بیٹھ گیا, تو حاجی مشتاق پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیڈ کے اوپر, تو امیر علیہ سنت نے پھر کہا کہ دو چار اشعار سنا دیں.
اللہ اللہ.
تو پھر حاجی مشتاق نے وہاں پر یہ رخصت کے جو اشعار تھے نا, وہ دو تین اشعار پڑھے
بیماری کے عالم میں.
تو پھر اس کے بعد پھر حاجی مشتاق روتے بھی رہے, پھر اس کے بعد ملاقات کر کے واپس
آنا.
تو وہ چل مدینہ کا تھا, اس لیے مجھے یاد ہے کہ اس سال وہ نہیں گئے تھے, کیونکہ اس سال امیر
ہائی روف میں گئے تھے, اور یاد ہے کہ یہ مجھے وہ
2001 میں آپ چل مدینہ ہوئے, اور 1992 میں آپ جو امیر علیہ سنت کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ماشاء اللہ. اور اب ایک بار پھر یہ سفر اللہ خیر سے پورا فرمائے. یقیناً مدنی چل کے ناظرین, ہر اسلامی بھائی جب بھی یہ کیفیات, میں نے بھی کئی چل مدینہ والوں سے ملا ہوں, ایک بار ضرور میری مکہ پاک میں امیر علیہ سنت سے حج کے دوران ملاقات ہوئی, ان کے گھر جانا ہوا, لیکن جو ماشاءاللہ نگران شورا کو شرف ملا یا جو قرب ملا اور اس کے بعد تو چل مدینہ ہو گئے, تو وہ تو یقیناً قدم قدم پر وہ مناظر دیکھے انہوں نے, لیکن ایک دل میں تمنا ضرور کروڑوں مدنی چینل کے ناظرین کی اور بالخصوص امیر علیہ سنت کے چاہنے والوں کی ہوتی ہوگی کہ یہ مناظر ہم بھی تو دیکھ سکیں. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ جلد آپ یہ مناظر مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے, اور شاید بہت ساروں کے لیے یہ بہت زبردست یادگار لمحات ہوں گے. مفتی صاحب, آپ پہلی بار مدینہ پاک کب حاضر ہوئے؟
میری پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضری تھی 2005 میں.
ٹھیک ہے.
اور پہلی مرتبہ میں عمرے پر گیا تھا.
صحیح.
اور پھر غالباً اسی سال کے آخر میں ہی پھر حج پر میری روانگی ہوئی تھی, تو مجھے پھر امیر علیہ سنت ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے تھے, وہ بھی بڑا یادگار میرا واقعہ.
وہ لاسٹ چھوڑنے گئے کسی کو ایئرپورٹ پہ, واپس ہے اس کے بعد کسی کو ایئرپورٹ پر.
بڑی کیفیت تھی امیر علیہ سنت,
بہت کیفیت.
اللہ اللہ اللہ, ایئرپورٹ پہ بڑا
بہت کیفیت تھی. ہمیں پکڑ کر گاڑی میں بٹھانا پڑا.
اللہ اللہ اللہ. اچھا مفتی صاحب, یہ ویسے تو دونوں اسلام بھائی سے سوال ہے, یہ بات طے ہے کہ ہم تصویروں میں کتنی بار بھی مدینہ منورہ دیکھ لیں, تصویروں میں کتنی بار بھی کعبہ مشرفہ کو دیکھ لیں, مگر وہاں جا کر دیکھنا اور پھر خاص طور پر پہلی حاضری, وہ الفاظ میں بیان کرنا ویسے تو مشکل ہے, لیکن کوئی ایسی بات کہ جب زندگی میں پہلی بار روضہ رسول دیکھا, زندگی میں پہلی بار کعبہ دیکھا, تو کیا فیلنگس تھی؟
ایک وہ ہوتا ہے نا, وہ ایک کیفیات الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جس کو کہنا کہ ایک بدن کے اندر ایک عجیب سی ایک سنسنی کسی کیفیت اور ایک جھرجھری اور ایک اپنے آپ کو نہ سمجھ آنے والی جو حالت ہوتی نا, وہ والی ہوتی ہے. میری پہلی مرتبہ جو حاضری تھی وہ مکہ مکرمہ تھی, پہلے میں مکہ مکرمہ تھا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی تھی. تو اب وہ ایک سفر جیسے وہ پیچھے 16 گھنٹے سے جاری ہوتا ہے, 10-10 گھنٹے وہاں ایئرپورٹ پہ, اب اس کے بعد جو ہے وہ بس کے اندر تو جیسے بیٹھے اور بس آنکھ لگ گئی. تو جب مکہ مکرمہ ہم پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی, اس اذان کی آواز سے ہی میری آنکھ کھلی نا, تو ہم مسجد حرام شریف کے پاس سے ہماری بس گزر رہی تھی, اور ہوٹل بھی بالکل سامنے کر کے ہی تھا, تو اس لیے وہیں اترنا تھا. تو اب وہ جو مسجد حرام شریف کے مینار
اللہ
پہلی مرتبہ دیکھے, اور اسی وقت اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی, اور میناروں کی جو روشنی اور جو لائٹنگ وہاں تھی, اور جو ایک انوار کا تصور تھا, تو وہ واقعتاً ایسا منظر زندگی کے اندر کبھی جو ہے نا وہ افتاری نہیں ہوا کہ ایک دم جو ہے نا وہ آدمی ہل جائے کہ یہ کہاں آ گیا, یہ کیا ہوا. تو یہ پہلی حاضری تھی.
سبحان اللہ. اسی طرح گنبد خضرا جب
اسی طرح پھر مدینہ منورہ جب حاضری ہوئی. مدینہ منورہ کا تو یہ تھا, یہاں تو سوتے میں یکدم پہنچے, وہاں یہ تھا کہ جیسے مکہ مکرمہ سے چلے تو اس وقت سے پھر وہ تمہید بندی ہوئی تھی اور دل کے اندر وہ چل رہا تھا حاضری ہونی. پھر مدینہ منورہ اب جہاں جہاں موڑ نظر آتا تھا, مدینہ منورہ اتنے کلو میٹر کتنے کلو میٹر, پھر جب حدود مدینہ شروع ہو گئی تو پھر اب اس وقت تو ہمیں بہرحال جیسی ہماری حاضری تھی ویسی تھی. تو بس کی جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھتے رہے, کہیں سے مزار شریف کی زیارت ہوگی, کہیں سے گنبد خضرا کی زیارت ہوگی, تو یوں کرتے کراتے. لیکن خیر گنبد خضرا کی اس میں زیارت نہیں, مینار جو ہے وہ دور سے نظر آتے رہے اور انہی کے ذریعے پھر جو ہے نا وہ پہنچے جا کے. پھر بس ہم نے سامان رکھا اور سامان رکھے پھر فوری طور پر حاضری کے لیے چلے.
یہ بات طے ہے مدری چل کے ناظرین. ویسے تو پہلی حاضری تو یادگار ہی ہوتی ہے یقینا زندگی بھر, یعنی ماضی کی بات کریں اور جس نے مدینہ پاک حاضری دے دی ہے, مکہ پاک حاضری دی ہے, تو وہ اپنی ماضی سے ان یادوں کو بالکل ختم نہیں کر سکتا, زندگی بھر کے لیے اس کے لیے اثاثہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات میں بتاتا چلوں اور اس کو بھی امید ہے کہ دونوں شخصیات تائید ہی کریں گے. آپ ہزار بار مدینہ شریف چلے جائیں, آپ ہزار بار کعبہ شریف دیکھ لیں, لیکن جب بھی آپ دوبارہ جائیں گے نا, اس کو دیکھ کر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یعنی تصویروں میں دیکھنا اور ہے, حقیقت میں دیکھنا اور ہے. حقا بکا رہ جاتا ہے آدمی تھوڑی دیر.
پیش دل کو بڑھایا ہے بجھانے
نہ دیا. بالکل, شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. ایک بات میں نے ایک بزرگ سے سنی اور بڑی پیاری بات ہے, اور میں نے اس کو تھوڑا سا پریکٹس بھی کیا, کہ جو پہلی بار حاضری دیتا ہے نا, اس کو خاص مہمان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اس کو خاص نوازا جاتا ہے. مدینہ میں رہنے والے ایک بزرگ بار بار یہ جملہ فرماتے رہتے تھے. تو اس کی ایک وجہ سمجھ یوں آتی ہے, ویسے تو وہ کریم ہے, سبھی کو نوازتے ہیں, کہ جو پہلی بار جاتا ہے نا, اس کی رقت, اس کا انداز بھی بہت زبردست ہوتا ہے, اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو کبھی زندگی میں ایسا موقع ملے کہ آپ کے ساتھ آپ خود پہلی حاضری پر ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی کیفیت اللہ نے چاہا تو بنے گی, ورنہ آپ اگر دوسری تیسری حاضری پر جا رہے ہیں تو کچھ ایسے اگر رفقا عاشقان رسول ہوں جن کی پہلی حاضری ہو, تو ان کی کیفیت, ان کی رقت کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوتی ہیں. حضور مدینہ پاک کی بات چل رہی ہے اور خوشگوار یادیں بھی بات ہو رہی ہے. اچھا, یا اگر آپ سے ایک سوال یہ کیا جائے کہ آپ کے ماضی کیا, پہلے آپ بھی ماضی کو یاد کرتے ہیں؟ پہلے سوال تو یہ کر لیتے ہیں.
ایک ہے ماضی یاد آنا اور ایک ہے ماضی یاد کرنا.
ٹھیک ہے,
یاد آ جائے تو یہ آ جاتا ہے اور یہ تو انسان کے دماغ کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. یاد کرنے کے اندر میں سلیکٹڈ قسم کا ماضی یاد کرتا ہوں کہ جس کو یاد کرنے کی مجھے ضرورت ہے اور یا مجھے کوئی فائدہ نظر آئے, ورنہ میری اپنی جو ایک نیچر ہے وہ یہ ہے کہ میں ماضی کو یاد نہیں کرتا.
اچھا,
میں بالکل میں حال میں ہی جیتا ہوں, نہ مستقبل میں نہ ماضی میں, دونوں کے اندر ہی نیچے جیتا. میں حال کے, میں آج ہوں تو میں آج ہی ہوں, اور میں یہاں ہوں تو میں یہاں ہی ہوں, تو میں اس انداز میں چلتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہرحال کاموں کی مصروفیت بھی آدمی کو حال میں ہی رکھتی ہے. ماضی کے اس کو جو ہے وہ یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو وہ یاد کر سکے. لیکن موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے, ماضی جو بہت زیادہ ماضی کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ موسٹلی ایموشنل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ایموشنز بہت زیادہ ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو وہ ہے نا کہ جو بینیفیشل ہے یعنی دنیا کے لیے آخرت کے لیے, ماضی کا وہ حصہ تو میں یاد کر لیتا ہوں. باقی یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم یورپ کے سفر پر گئے تھے ختم, اب وہ سفر ہو گیا نا, اب وہ ختم ہے میری اس سے نا, یعنی اب مجھے آگے ہے. اب آپ کو جب بات پوچھیں گے تو میں یاد کر لوں گا, ورنہ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں وہاں گیا تھا, مجھے اب کا سوچنا, مجھے ابھی کا کچھ کرنا ہے. تو میں اس انداز کے اندر
پروڈکٹیوٹی رہتی ہے اس میں. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کی ایک عادت سی ہوتی ہے ماضی کے حوالے سے کہ جناب کاش یہ ہو جاتا, کاش میں اس وقت یہ کر لیتا, پچھتاتے رہتے ہیں اپنے ماضی کے حوالے سے. اب اس میں دینی معاملات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات دنیاوی بھی ہوتے ہیں. یار میں یہ والا پلاٹ لے لیتا نا تو آج کروڑپتی ہو جاتا, میں وہ والی چیز نہ بیچتا تو آج جناب میں بڑا خوشحال ہوتا. تو یوں اپنے ماضی کو یاد کر کے ڈیمورلائز بھی ہو رہے ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں. اس بارے میں کچھ
پوزیٹیو نیگیٹو دونوں باتیں آپ نے خود ہی کر دی.
جی,
ایسے بھی بزرگ گزرے جو یاد کرتے تھے کہ کاش کہ ہم اس وقت بارگاہ رسالت میں ہوتے, آقا پر ایمان لاتے اور آقا پر بھی جان قربان کرتے.
سبحان اللہ,
یہ بھی ایک
یہ والا کاش تو اچھا ہے
نا. مگر یہی یاد جب کسی صحابی نے سنی تو انہوں نے کہا کہ تم اس وقت جو ہو نا اسی پر شکر ادا کرو, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے.
صحیح.
تو یہ کیفیت ہوتی ہیں. پھر ماضی کے معاملے میں جیسے مفتی صاحب نے بھی پیاری بات فرمائی کہ جس سے آخرت کا فائدہ بھی ہو ماضی کا, اس میں ہم نے اگر بزرگوں کو دیکھنا ہے تو پھر بزرگوں نے ماضی کے گناہوں کو یاد رکھا ہے, حتیٰ کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیا جوڑا سلواتے تو اس پر کوئی ایسا نشان لگا دے کہ جن کو اپنے ماضی میں کیا ہوا گناہ یاد آتا اور گناہ یاد، کیونکہ نیکی کر کے بھولنا ہے گناہ کر کے یاد رکھنا ہے، تو گناہوں کو یاد رکھنے سے آدمی جیسے کہ ماضی میں یہ گناہ ہوئے، تو یہ ایک تو توبہ، دل کی نرمی، اللہ کا خوف، آخرت کی سوچ، یہ ساری باتیں ماضی کو، کیونکہ گناہ یاد کرنے سے انسان کے ایمان کو اور جیلا ملتی ہے.
صحیح.
جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سخت سردی تھی، مگر اچانک کھڑے ہو گئے پسینہ بہنے لگا تو کسی نے کہا حضور اتنی سخت سردی میں پسینہ، تو فرمایا کہ اسی جگہ ماضی میں گناہ کیا تو یہ یاد آئے. تو یہ ان کی کیفیات ہوتی تھی، یہ ماضی ہے.
تو ہمارے یہاں تو عجب حال ہے نا کہ گناہ تو سب بھول گئے ہیں تقریباً اور نیکیاں ساری یاد.
اب جیسے مثال کے طور پر آپ مدینے کی بات چلی تھی نا، عمرے یاد ہیں،
حجی
یاد ہیں، طواف بھی بعضوں کو یاد ہوں گے، ہو سکتا ہے بعض وہ بھی جن کو پھیرے بھی یاد ہوں گے،
اللہ
اب تک اتنے میں نے پھیرے کیے ہیں، اتنی بار میں نے یہ
قرآن کتنے ختم کیے ہیں،
قرآن کتنے ختم کیے، لیکن ان کو پوچھو کہ مکے اور مدینے میں غیبتیں کتنی کی،
اللہ
چگلیاں کتنی کی، ماذا اللہ بد نگاہیاں کتنی کی، مسلمانوں کی بلا اجازت سے دل آزاریاں کتنی کی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو اس معاملے میں کوئی فیلنگ ہی نہ ہو. تو گناہوں کو یاد رکھنا ماضی کے،
ٹھیک ہے،
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے گناہوں سے بچائے،
واہ،
اور یہ آخرت کے لیے ہے، اور شاید اس سے دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی. جب آپ کو رقت قلبی نصیب ہوگی تو آپ کا حال بھی درست ہوگا جب آپ نے ماضی سے عبرت لی ہوئی ہوگی.
کیا بات. بزرگوں کا ماضی یاد کرنے کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات آپ کو؟ بہت ساری باتیں تو نگرانیشور نے فرما دی نا کہ بزرگ بھی اس طرح ماضی یاد کرتے تھے، لیکن آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. جیسے ماضی کو ایک تو اس اعتبار سے یاد کرنا ہے نا کہ جس کے اندر عبرت کا پہلو
عبرت
ہے اور نصیحت کا پہلو ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، لیکن جیسے ایک جنرل بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی جو ہے نا میں فلاں جگہ سیر کرنے گیا تھا، یہ تھا وہ،
اس
طرح کی چیزیں بھی یاد کرتا ہے. اور اسی طرح یہ جو کاش والی آپ نے بات کہی کہ کاش کہ میں فلاں وقت اگر یہ کر لیتا نا تو یہ ہو جاتا، تو یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے، ایک تو کاش کے حوالے سے عرض یہ ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کا عمل کھول دیتا ہے.
اچھا.
یہ کاش کا لفظ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، فَإِنَّا لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے کہ اب اس کو اثر انداز ہونا آسان ہو جاتا ہے.
اگر
میں یوں کر
اگر
لیتا
میں یوں کرتا
اگر میں یوں کر لیتا، یہ اس معنی میں، تو وہ تمنا اور کاش کی صورت ہی بنتی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ گویا میں یوں کیا ہوتا نا تو میں نے تقدیر ہی بدل دی ہوتی، میں تقدیر کے اندر کچھ اور ہی کر لیتا، تو ایسا نہیں ہے. امر دین کے اندر کاش اور اگر کے ساتھ بات کرنا یہ اور صورت ہے جو نگرانی شورا نے بیان کی، اور عمل دنیا کے اندر کہ جیسے وہی کہ یار کاش کے اس زمانے میں میں بھی وہاں پلاٹ خریدا ہوتا نا تو آج میری بھی لگی ہوتی. یہ جو چیز ہے یہ انسان کی ایک تو قوت سعی اور عمل جو ہے نا یہ اس کو کم کرتی ہے، اور دوسرا اسے بے صبری کی طرف لے جاتی ہے، محبت دنیا کی طرف لے جاتی ہے، اور تقدیر سے شکوے کی طرف لے جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یوں یاد کرنے کو منع کیا گیا کہ ماضی کو یوں یاد کیا جائے کہ اگر میں اس وقت یوں کر لیتا نا تو یار یہ ہو جاتا، اس اعتبار سے منع. اچھا، اب دوسرا ایک اور پہلو کہ جیسے دنیاوی چیزوں کو ہی یاد کیا جائے،
ٹھیک ہے،
دنیاوی چیزوں کو یاد کرنے کی بھی کئی صورتیں بنتی ہیں. بعض اوقات تو دنیاوی چیزوں کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا فضولیات میں آ جاتا ہے. ایک آدمی سیر سیاحت کر کے آیا اور اب اس کے واقعات بلا کسی مقصد صحیح کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو یہ فضول گوئی کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے ہر وقت سوچتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے.
صحیح.
آپ اپنے دماغ کو بلینک نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے،
کہ کوئی سوچ اس میں نہ آئے. کرنے کی طرف جائیں گے نا تو ایک انتہا ہوتی ہے انسان کی ذہنی استعداد اور قوت کی کہ انسان کے ذہن میں سوچ کوئی نہ ہو. جب سوچ ذہن میں آنی ہے نا، اب سوچ کی بھی دو ہی صورت ہے، یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی.
صحیح.
اگر آپ اچھی نہیں سوچیں گے نا تو بری آپ کو کل کر دے گی، پھر بری یادیں آپ کو ستائیں گی، وہ آپ کے ذہن کی منفیت میں اضافہ کر دیں گی. لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو سوچ لیں.
اچھا ان اچھی چیزوں کے اندر اگر آپ ماضی کے خوشگوار واقعات کو یاد کرتے ہیں، خوشگوار لمحات کو یاد کرتے ہیں، ہاں وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، ایک آدمی کو اسکول میں پوزیشن ملی، ایک آدمی کو جس دن جاب ملی اس کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، یہ اس کی خوشگوار یادیں ہیں، ان یادوں کو بطور نعمت کے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔
ماشاءاللہ شکر ادا کریں،
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ جس جب یاد کرے گا تو اس کے ساتھ شکر جو ہے وہ مسلمان اٹیچ کر دیتا ہے، تو یوں شکر کا ایک پہلو نکل آئے گا اور اس سے زندگی کو خوشگوار بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے
ماشاءاللہ۔
ورنہ ہوتا یہ ہے جس معاشرے کے اندر فرسٹریشن بہت ہوتی ہے، سٹریس بہت ہوتا ہے، ڈپریشن بہت ہوتی ہے، وہاں پر اب وہ ٹی وی دیکھے تو وہ بیچارہ لٹ گئے، برباد ہو گئے یہی سن رہا ہے، وہ اخبار پڑھتا ہے تباہی مچ گئی وہ یہی ہے، وہ کسی محفل مجلس میں بیٹھتا ہے بس جی حالت ہی خراب، وہ یہ سن، وہ اتنا منفی سنتا ہے، اتنا منفی سنتا ہے، سن سن کے کہتا ہے یار میں زندہ ہی کیوں اس دنیا کے اندر،
اتنی پریشانی
اتنی پریشانی ہے۔ اس کی جگہ اگر پازیٹیو چیزوں کو، مثبت چیزوں کو اور نعمتوں کو اور خوشحالیوں کو اور خوشگوار لمحات کو
اللہ کی جو
اگر ان کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ یاد کیا جائے تو انسان کی زندگی خوشگوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک عضو میں درد ہوتی ہے، ہمیں وہ ایک عضو کی درد تو یاد ہوتی ہے لیکن بقیہ 500 اعضاء میں جو راحت، سکون اور عافیت ہے وہ یاد نہیں، وہ یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتے ہیں۔
بہت اچھی بات ہے۔
تو اس لیے اس کی بنسبت کبھی بھی یہ خوش رہنے کے طریقوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ آپ اپنی نعمتیں یاد کریں، آپ اپنی خوشگوار لمحات کو یاد کریں، وہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر وہ تبدیلی لانا شروع۔ بہت آدمی جب سٹریس کا شکار ہے اور مایوسی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور بس جی کوئی حال نہیں ہے، جب اس وقت میں ہو نا اس وقت آدمی نعمتیں یاد کرے کہ میرے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولادی میری فرما بردار ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، میں میرا ماضی جو ہے وہ با عزت گزرا ہے، مجھے کوئی بہت بڑی آفت مصیبت تو نہیں پڑی ہوئی۔ اس طرح جب اپنی نعمتیں یاد کرتا ہے نا تو پتا چلتا ہے کہ جناب اس کی اہلیہ اس کے لیے نعمت ہے، اس کی اولاد اس کے لیے نعمت ہے، اس کی صحت اس کے لیے نعمت ہے،
ایمان ملا،
اس کا ایمان اس کے لیے نعمت ہے۔ یہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اس کی لسٹ بنتی ہے نا تو آدمی خود ہی اس کنڈیشن سے، مایوسی اور سٹریس کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ماضی کو یاد کرنا بہت اچھی چیز ہے۔
سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھ کے جا رہا تھا، ارشاد فرمایا کیا ہوا تجھے؟ کہا سر میں درد ہے۔ کہا اللہ نے تجھے ایک تکلیف دی تو اس کو دنیا کو بتاتا پھر، اللہ نے جو تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا تو نے کہیں بھی اظہار نہیں کیا،
ابھی صحت کی پٹی باندھی ہے۔
ہاں تو یہ چیزیں جو جیسے مفتی صاحب،
بہت پیاری بہت پیاری
اچھی بات ہے کہ یہ نعمتوں کو بندہ یاد کرے اور ماضی کی تلخ یادیں جن میں رشتوں کا بڑا اس میں دخل ہے کہ ماضی میں فلاں رشتہ دار نے یہ کیا تھا، فلاں رشتہ دار نے یہ کیا تھا، اب جب بھی کوئی ایسی چیز کہنے جاتے ہیں تو وہ ان کے کیے ہوئے جو ہمارے ساتھ سلوک ہیں وہ یاد آ جاتا ہے، یہ بھی ماضی ہی کی طرف کیفیت لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم انہی رشتہ داروں کے وہ اچھی چیزوں کو یاد کریں، جیسے بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی اچھی عادتوں کو یاد کرو، اسے گھر چلتا ہے نا، گھر چلانے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ جب تم بیوی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم ان کی اچھی چیزوں کو بھی یاد کرو تو وہ چیزیں ریموو ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یوں رشتے دار جیسے بقرا عید میں لوگ قربانی کے جانور کاٹتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہوگی کہ مطلب ہم رشتے داروں میں بھی دیں، وہ رشتے داروں کے ساتھ ماضی کے کیے گئے واقعات ہیں اور وہ واقعات کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں دے پاتے۔ تو اگر ہم صلہ رحمی کو غور سے کریں نا کہ صلہ رحمی جو ہے نا یہ ادلا بدلا کا نام نہیں ہے، وہ یہ کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کر اسے معاف کر، جو تجھے محروم کر اسے عطا کر۔ تو آپ صلہ رحمی کریں اور ماضی کی ان یادوں کو جو آپ کو آگے صلہ رحمی کی طرف نہیں جانے دے رہی، آپ کو حسن سلوک سے روک رہی ہیں، وہ ماضی کی یادیں درست نہیں ہیں۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ماضی کی ان یادوں کو، ماضی کے ان واقعات کو نظر انداز کریں، درگزر کریں، معاف کر دیں، کیونکہ اصل معافی ہے ہی ماضی کے لیے نا مفتی صاحب، پیشگی معافی تو الگ ہے لیکن اصل جو درگزر ہے وہ تو کرنا ہے کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کو ہے، تو اس کو ختم کریں آپ اور ایک نئی اچھی محبت بھری خوشگوار زندگی کا آج ہی سے آغاز کر لیں۔
ماشاءاللہ
اسی طرح ہم اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی میں جدائی ہے اور آج کہیں بیٹھ کر آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ماضی کی ان کڑوی یادوں کو ختم کریں اور آگے اتفاق و محبت کی شکر ڈال کر انشاءاللہ تعالی اس کو زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں, ختم کریں یہ چیزیں.
کیا بات,
اب موقع دیں, ایک اور موقع دیں, خود کو موقع دیں, یہ کسی اور کو موقع دینا نہیں ہوگا, آپ خود کو خوش رکھنے کا ایک اور موقع دیں. آپ کہیں گے لاسٹ ٹائم پچھلی چار دفعہ کوششیں کر لی ہیں, خود کو خوش رکھنے کے لیے 100 موقع بھی دو تو کم ہیں, آپ کا کسی اور کو موقع دے رہے ہیں. تو آگے بڑھیں, ہمت کریں اور ماضی کے ان تلخ یادوں کو, ان کڑوی یادوں کو آپ نظر انداز کریں اور زندگی کا ایک اچھے انداز سے, محبت بھرے انداز سے, پیار اتفاق اور صلہ رحمی والے انداز سے آغاز کریں انشاءاللہ عز و جل. ہو سکتا ہے یہ عید آپ کے لیے بہت ساری مسرتوں کا پیغام لے کر آئی.
کیا پیاری بات ہے, عید کے دن ہیں, خوشیاں بانٹیے. اگر کسی کے گھر پہ جانے کا سوچا پھر رک گئے, کسی کو گوشت بھیجنے کا سوچا پھر رک گئے, کہ نہیں فلاں نے یہ کہا تھا, پچھلے سال یہ ہو گیا تھا, مرغان شورا کا مدنی پھول بہت پیارا ہے, معاف کیجئے, درگزر کیجئے, محبتیں بانٹیے اور عید کی خوشیاں اور بڑھائیے, موقع ضرور دیجئے.
دو چیزیں مجھے یہاں پر یاد آئی ضرور, ایک تو جیسے وہ بات کر رہے تھے نا ماضی کو یاد کرنے کے حوالے سے, تو میرے دل میں اچانک آیا کہ قرآن مجید کے اندر
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سابقہ بہت سی باتیں یاد کروائیں.
اللہ
کیسے, سورہ والضحیٰ کے اندر الم یجدک یتیماً فآوی ووجدک ضالاً فہدی ووجدک عائلاً فأغنی. اب اس کا سیاق و سباق ہی اس انداز کے اندر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تو دیکھیں آپ کے اوپر کتنی ہیں.
واہ واہ,
یہ اس سیاق کے اندر یہ بات ہے. کیا آپ کو یتیم نہ پایا تو آپ کو پناہ دی, اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو آپ کو راہ دکھائی, اور آپ کو محتاج پایا تو آپ کو غنی کر دیا. یہ ماضی کی باتیں یاد کروائیں کہ دیکھیں کیا کیسی کنڈیشن تھی اور اس سے اس کو کس کنڈیشن کے اندر آپ کو تبدیل کر دیا. یہ ماضی کی یادیں آدمی کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں اور اس کے دل کو خوش کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں, اور آئندہ کے لیے اس کو ہوتا کہ نہیں تائید الہی میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے گا. تو یہ ماضی کی یاد اور ماضی یاد کروانا جو ہے اس اعتبار سے, یعنی قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے.
اچھا
دوسری بات جو کی کہ یہ جو عید وغیرہ کا موقع ہے, رشتہ داروں کے حوالے سے جب آتے ہیں, اس میں آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کا بھلا کرتے ہیں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں, یہ اپنا بھلا کرتے ہیں, اس کا بعد میں آپ کا پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ تلخ یاد ہمارے دل میں ہے, اس کے دل میں پتہ نہیں ہے یا نہیں.
صحیح,
تو یاد تو ہم کر رہے ہیں نا. ہماری ایک عجیب کنڈیشن ہے کہ ہم ماضی کا بوجھ اپنے دل و دماغ پہ لاد کر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو اتار کے پھینکتے نہیں.
صحیح,
معاف کر دیا تو آپ نے اتار کے پھینک دیا, نہیں معاف کیا تو آپ نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے.
یعنی معاف نہ کرنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے,
معاف نہ کرنا تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے نا. جو آپ دیکھیں گے یار میرا دل بڑا بوجھل ہے, جملہ بھی ہم یہ بولتے ہیں میرا دل بڑا بوجھل ہے, کیوں یار اس کے فلاں عمل کی وجہ سے فلاں یاد سے دل بوجھل ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے اور یہ واقعتاً بوجھ ہوتا ہے, یعنی ان سین ایک بوجھ ہمارے دل پہ ہوتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ یار ہم نے اس نے ہمیں دبایا ہوا ہے نا, ہم ان یادوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے. ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے اوپر لاد کر جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں ہلکا نہیں ہو رہا. ارے بھائی لادا ہوا تو آپ نے خود ہے اپنے اوپر, اتار کے سائڈ میں کر دو تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ہلکی پھلکی زندگی ہمارے اختیار میں ہوتی ہے, لیکن اچھا چھوٹی چھوٹی خراشیں مندمل کر دینا, اس کا مرم اس پہ لگا کے اسے بھر دینا, یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے, لیکن ہم وہ جو تھوڑا سا مرہم لگ کے صحیح ہونے پہ بھی آئی ہوتی ہے نا, ہم اس کو کھرج کے جو نا تھوڑا سا
دوبارہ
مزید تیز کرتے ہیں. سالانہ عید آئی, پچھلی عید پہ کوئی مسئلہ ہوا تھا یا پچھلی عید سے اب تک کے ڈیوریشن کے اندر ایک مسئلہ ہوا تھا, عید والے دن ہم اس کی دہرائی کرنے بیٹھتے ہیں, چلو بھی آج مل کے جو نا زخم کھرچیں, آج مل کے اپنے بوجھ میں اضافہ کریں, اپنے بوجھ اضافہ زیادہ فریش ہونا ہے, اس دن ہم زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاد کے بیٹھے ہوتے ہیں.
اللہ اللہ,
تو وہ زندگی کی خوشیاں اور راحتیں جو انسان فیل کرنے کا ایک تصور کرتا ہے. معاف کرنا یہ سمجھو کہ اس طرح کی ایک بہترین راحت اور خوشی کو پانا ہے جو انسان شاید بدلہ لے کر, بعضوں کی طبیعت میں وہ ہوتے منتقم المزاج, بعض منتقم ان کی طبیعت ہوتی ہے وہ انتقام لیتے ہیں. یعنی آپ نے مطلب کسی کو کچھ کہہ دیا نا تو وہ اس وقت وہ نہیں کرے گا
لیکن کہیں نہ کہیں بدلہ لے گا.
مطلب اس کو یہ ہے, یہ ایک نیچر ہے منتقم المزاج کا ہونا, یہ مزاج ہے لوگوں کا, وہ رکھیں گے اور وقت کا انتظار کریں گے. آپ سے اس بدلہ لینے کے دوران ایسے ملیں گے جیسے آپ کو لگے گا کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, لیکن بس وہ انتظار کریں گے کب آپ پیٹھ کرتے ہو اور کب اس نے چھوڑا گھونپنا ہے.
اور اونٹ کا کینا جیسے مشہور ہے نا وہ اس طرح کی.
بالکل مفتی صاحب, یہ منتقم المزاج ہوتے ہیں, پھر یہ محفل نہیں دیکھیں گے, یہ ماحول نہیں دیکھیں گے, یہ وہ وقت اس کی خوشی کا ہے یا یہ وقت اس کے غم کا ہے یہ نہیں دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ آج میرے اس واقعے کا بدلہ لینے کا وقت اس کے نزدیک آ گیا, اور وہ اس کی کسی بھی چیز کو خراب ہوتا ہے تو وہ کر دے گا. یہ ہوتے منتقم المزاج. ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اس بدلہ لے لینے میں ان کو راحت ملتی ہو, مگر اس راحت کے پیچھے بھی ایک عجیب سی گھٹن ہوگی, ایک عجیب سی شرمندگی ہوگی. جب تک اس نے وہ کام کیا نہیں ہوگا نا اس میں بھی گھٹن گھٹن ہی.
کتنے ٹائم سے وہ سنبھال کے بیٹھا ہوگا.
وہ کہا جاتا ہے نا حاسد کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے, وہ اس آگ میں ہر وقت خود ہی جل رہا
ہوتا ہے, خود ہی جل رہا ہوتا.
تو جو معاف کر دینے میں جو راحت ہے نا
کلوز,
مزہ ہے جیسے مجھے نے کہا نا اتار کر بوجھ جیسے کہ
رکھ دیا,
رکھ دیا یعنی بالکل سخت. اس دور کے اگر میں بات کروں تو انتہائی سخت گرمی میں ایک اچانک آپ اے سی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور سخت پیاس میں آپ کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی دے دیا جاتا ہے, اس کی جو راحت اور اس کو جو آدمی مطلب
انجوائے کرتا ہے,
انجوائے کرتا ہے نا, شاید اس سے زیادہ لطف معاف کرنے میں
بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے, بہت بڑا. لیکن یہ مفتی صاحب والی بات کمال کی ہے حضور کے. ہماری ایک عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی جو اپنا زخم خود کھرچتے ہیں, یہ واقعی ہے, واقعی ہے مدنی چل کے ناظرین. کسی نے ستایا, کسی نے تنگ کیا, ہم دوبارہ اس ماضی کی یاد کو غالباً اسی لیے یاد کر رہے ہیں, یاد ہے اس نے کیا کہا تھا, ہاں اس نے تو یہ بھی کہا تھا, مزید کھرچ رہے ہیں اس کو. ایک چیز بڑی مشکل سے آپ بھولے ہیں, پھر یاد کر کے دشمنی بڑھانی, پھر یاد کر کے نفرت بڑھانا. اچھا بعض اوقات تو ان باتوں کو یاد کرتے ہیں جس میں کر بھی کچھ نہیں سکتے, اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے, بگاڑنا ویسے بھی نہیں.
بعضوں کی تگر طبیعت ہے کہ ماضی سے نکلنا نہیں ہے, تو ہم ان کو ماضی کی خوبصورت ڈائریکشن دے دیں. چلو آپ کو ماضی میں رہنا ہے نا, تو ایک تو وہ ہے جسے مدینہ دیکھا ہے,
واہ واہ واہ,
تو ان کو بھی ہم ماضی کی یادیں کا مشورہ دے دیتے ہیں, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا,
مدینے کی یادوں میں کھوئے رہے.
یہ کلام ہے امیر سنت کا متضا ماضی کا ہے,
پورا ماضی ہے,
پورا ماضی. یعنی یہ چل مدینہ جو ہے نا امیر سنت کی جو مدینہ منورہ میں جو مصروفیت یا انداز تھا نا, اس کو انہوں نے کلام میں لکھا ہے
کہ ہم کیا کیا کرتے تھے.
وہاں بارش نور ہوتی تھی پہ ہم, نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم, ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. یوں کر کے آپ نے
کیسے کھڑے ہوتے تھے, کیسے جاتے تھے,
دست بستہ کبھی درود ان پر پڑھتے سارا رستہ. تو یوں پڑھتے پڑھتے آپ بولو ہم نے مدینہ تو دیکھا نہیں ہے, گئے نہیں تو مدینے میں یادیں کیسے تازہ کرے. رمضان کس نے نہیں دیکھا ہوگا,
واہ یاد رمضان.
تو مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, یہ امیر سنت کا کلام ہے. تو اس طرح خوبصورت, اچھا یہ وہ یادیں ہیں ماضی کی کہ جسے یاد کر کے انسان بہت زیادہ راحت پاتا ہے اور آپ کو مزہ آئے گا. غم رمضان, غم مدینہ سے انشاءاللہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور غم پالنے کا بہت شوق ہے تو غم آخرت لے لیں.
ہائے ہائے,
یہ حدیث پاک میں مفتی صاحب وہ ہے نا کہ جس کو غم آخرت نصیب ہو گیا اس کو دنیا کے غموں سے بچا لیا جاتا ہے. غم آخرت لے لیں, آخرت کے غم میں گھل جائیں, کھو جائیں. جو یہاں آخرت کے غم میں گم ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو اس کے لیے آگے خوشیاں خوشیاں.
سبحان اللہ.
باقی یہ جو چیزیں جو ابھی مفتی صاحب وغیرہ نے ابھی ارشاد فرمائی کہ جناب اس میں چلے گا اس میں چلے گا, اپنی ہی جان کو مطلب کہ وہ ہلکان کرنا ہے.
اچھا اس میں ایک جو ہے اپنی جان کو ہلکان کرنا, آج کل ایک واٹس ایپ آ گیا, ایک سہولت ہے, کسی میسیجز ہمارے پاس محفوظ رہتے ہیں. میں آپ سے ایک مشورہ بھی لینا چاہتا ہوں, بعض اوقات کسی سے تلخ کلامی ہو گئی یا کسی نے واٹس ایپ پہ ہی ہماری دل آزاری کر دی. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا ہوتی, اسی واٹس ایپ پہ بار بار سنتے ہیں, اچھا یہ بولا تھا, اچھا اب پتہ چلا اس سے دوستی بھی ہو گئی لیکن وہ واٹس ایپ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میرا اس میں ناقص دونوں طرف مشورہ ہے کہ اول تو کسی کو واٹس ایپ پہ تکلیف ویسے نہیں پہنچانی چاہیے, لیکن واٹس ایپ پہ اگر آپ نے دے دی تو آپ نے معافی تلافی کر بھی لی تو یہ اس کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے, بعد میں بھی وہ سن کے سوچے گا یار آپ نے اس طرح بات کی تھی, بری بات برے انداز سے بات کی. اور اگر ایسا کسی نے ہمارے ساتھ کر لیا ہے تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ ڈیلیٹ ہی کر دینا چاہیے؟
اصل میں عبد النبی بھائی اس میں یہ ہے کہ پیغام ڈیلیٹ ہو جاتا ہے,
جی
معاف بھی آپ کر دیتے ہیں, لیکن بعض تکالیف وہ ہیں
بلائی نہیں جاتی
جو فطری طور پر قلب سے نہیں نکلتی. اور اس کو اس کو میں اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں, حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے, حضرت حمزہ رضی سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا,
ایمان لے آئے
پھر بعد میں ایمان لے آئے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان سے ارشاد فرمایا کہ سامنے نہ آنے کو پسند نہ فرماتے, کہ انہیں دیکھ کر وہ چچا کی محبت
وہ ٹھیک ہے باپ کی
بات کر رہا ہوں, تو اصل میں نا ہم چلیں اگر میرا
نیچر کے مطابق
نیچر ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ کے کئی جگہ پر جیسے کسی کو جل جاتا ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا ادھر میں گرم مجھے وہ گرا تھا, یہ بھی مکے کی یاد,
مدینہ شریف میں مکے شریف میں جی حرم شریف کے اندر ہی وہ کعبہ شاید گرا تھا,
تو یہ نہ یہ مجھے درد ہے نہ مجھے, لیکن اس کو دیکھ کر ایک یاد ہے,
صحیح
وہ یاد خوشگوار ہے ایک طرح سے, اگرچہ اس میں تکلیف بہت تھی لیکن مستجاب کے سامنے بیٹھے تھے, افطار کا وقت تھا اور کسی نے وہ کعبہ نہیں وہ کہا
جی جی
وہ میرے آدمی پہلی تھی اور اس نے وہ جگ بھرا تو اوپر سے ڈھکن کھل گیا, تو وہ گرم کہوہ جو تھا نا وہ مطلب میری کیفیت یہ تھی کہ آس پاس والوں کی چیخیں نکل گئی تھی, تو پھر میں لگا تھا لیکن اتنا نشان رہ گیا, میری اس پر بھی نیت بنی تھی کہ میں اس نشان کو نہیں جانے دوں گا, تو یہ نشان ہے
نشان ہے مکے کا,
ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ
کچھ چیزیں نہیں جا
سکتی, یہ نیچر ہے, مگر معاف کر دینا درگزر کر دینا یعنی جو آپ کے اختیار میں ہے
وہ تو کرے نا
وہ کرے, لیکن جس کا مکلف ہی نہیں ہے
صحیح
تو پھر اس کے پر آپ کو پکڑ بھی نہیں ہے,
یہ چلے اس کا جواب دے مفتی صاحب کہ اگر ایک بندہ کو یاد دیکھ کر پرانی اس کی حرکت یاد ہی آ جاتی ہے اس کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف یاد آ جاتی ہے تو کیا پھر یہ غلط ہے؟
اس میں ایک فائدہ بھی ہے مفتی صاحب, میں اپنے ایک فائدہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی کے عادتوں کو یاد کر کر آپ مستقبل میں اس سے کسی نے بڑے مسائل اور بڑے فتنے سے بچ سکتے ہیں
کہ وقت آنے پر ایسا کر سکتے
ہیں, مطلب یہ اس کا نیچر تو ہے, وہ ماضی تھا نا جو ہمارے سامنے آیا تھا, تو احتیاط کی جا سکتی ہے, بدگمانی بھی اس سے بچا جا سکتا ہے,
دشمنی نہ رکھی جائے,
یہ نا اس میں بھی علم معلومات پھر اللہ کی رحمت کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے, ظلم نہ کرے, بدگمانی میں نہ پڑ جائے, اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑ جائے, یہ ساری پھر بیلنس رکھ کر چلے.
بڑا بڑا ایسے دو چیزیں اس کے اندر میں عرض کروں گا, دیکھیں نیچر کے حوالے سے جو بات کی نا کہ ایک چیز دل سے نکلتی نہیں ہے, اب اس کو کیسے نکالیں اس کے بارے, یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل سے نکلتی نہیں ہے,
اچھی
بعض کا طبعاً اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا, جیسے بعض لوگوں کا حسد کا مزاج ہے, وہ نعمت دیکھتے ساتھ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی کی نا, اب وہ بےچارے کنٹرول بھی کرنا چاہے نا لیکن دل جو نا قابو نہیں رہتا.
صحیح.
اچھا اسی طریقے سے کسی نے ان کو بہت سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ کر دی,
جی جی,
اب وہ کوئی پرسنالٹی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے دل سے نکلنا, یعنی اس کو وہ تقریب بار بار نا ہٹ کرتی رہتی ہے, یار سب کے سامنے یار یہ بول دیا تمہیں. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو چیز غیر اختیاری ہے اس پر ہماری گرفت نہیں, ایک آدمی دوسرے کی نعمت دیکھتے ساتھ ہی اس کے دل میں یک دم الاؤ اٹھتا ہے نا, یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا, لہذا اس پر شریعت گرفت بھی نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے,
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے, اس سے زائد نہیں دیتا. لیکن آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تفصیل کے اندر بیان فرمایا کہ اب آگے یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کے نتائج اور اثرات نکلنے وہ کیا ہیں, کیونکہ وہ بندے کے اختیار میں, کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کسی بھی وجہ سے کینہ پیدا ہو گیا, اب اسے تو پوری طرح نکالنا مشکل ہے, لیکن اگر اس کینے کے نتیجے میں وہ اس کی غیبت کرتا ہے, وہ اسے برا کہتا ہے, اس پہ بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, یہ چیزیں سب اختیار میں,
ٹھیک ہے,
یہاں گرفت ہیرو ہو جائے گی, یہاں پکڑ ہوگی. لہذا جتنی بات اختیار میں نہیں اتنی بات کی تو معافی ہے, وہ غصہ بھی ہو سکتا ہے, ایک آدمی کی طبیعت غصے والی ہے, کسی کو چھوٹی سی بات پہ یعنی جیسے انہوں نے بیان کیا وہ کعوہ گر گیا, کعوہ تو بہت اوپر کی چیز ہے نا, کسی میں پانی گر گیا, پانی گر گیا اور اس کا بالکل اپنے سے باہر ہو گیا, جتنی دیر تک اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے نا تب تک تو وہ اسی میں ہے کہ یہ اختیار میں نہیں, لیکن زبان چلانا اس کا اختیار ہی ہے,
زبان سے اگر کچھ اس کو گالی دے گا برا کہے گا وہ اس کا اختیار ہی ہے،
یہاں
گرفت شروع ہو جائے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، بعض اوقات یہ نیچر کی بات بہانہ ہوتا ہے. بعض اوقات نیچر کی، یار میری نا نیچر ایسی ہے، تو بھائی اسے تھوڑی سے صحیح کرو نا،
تبدیل کریں
اسے، تبدیل کریں. جس حد تک ہم اپنی نیچر میں تبدیلی لا سکتے ہیں اس حد تک تبدیلی ہی لانی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ قیمہ سعادت احیاء العلوم ہے، ان کے اندر یہ حسد کا علاج، کینے کا علاج، غصے کا علاج، بد اخلاقی کا علاج، یہ کیوں ہے؟ یہ تبدیلی ہی کے لیے تو ہے.
صحیح.
کہ تبدیلی لائی جائے اس کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے غصے کو یا ایسے کسی مزاج کو اپنے لیے ہیلا بنا لیتا ہے کہ جی یار میرا تو نا بس میرا مزاج ہی ایسا ہے. حتیٰ کہ ابھی جو نگرانی شورا نے حدیث بیان کی ہے نا، معاذ اللہ میں نے اس کا غلط استعمال دیکھا لوگوں
کو. تغفر اللہ.
ایک انتہائی بد اخلاق آدمی، تو اس کے یعنی اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے تھے، وہ معاذ اللہ اپنی اس طرح کی حرکات پہ یہ حدیث پیش کر دیتا تھا کہ یار جو نیچر میں چیز ہوتی ہے نا اس کو نہیں وہ برداشت کیا جا سکتا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو عفو درگزر کے واقعات ہیں، اصل جو فطرت مبارکہ ہے وہ تو ساری ان کے اندر ظاہر ہوتی. یہ تو ایکسٹریم کیس ہوا تھا، زندگی کا ایک کیس ہے جس کے اندر آپ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی. یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے معاف نہیں کیا معاذ اللہ،
صحابیت کا درجہ دے دیا.
فرمایا سامنے نہ آنا مجھے وہ یاد آتی ہے. ان کے ساتھ معاذ اللہ کوئی اظہار نفرت اور اظہار ناپسندیدگی نہیں.
اللہ اللہ اللہ.
فرمایا کہ تمہیں دیکھ کے وہ یاد آتا ہے.
اللہ اللہ.
تو وہ یاد ماضی چونکہ تکلیف دہ ہے، اس سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے نہیں میرے پیچھے بیٹھ جانا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ نہیں یار وہ فطرت کی نیچر کی وجہ سے مجبور ہو کے تو وہ دل سے ناپسندیدگی نہیں نکلی. نہیں،
واہ واہ.
جب ایمان قبول کر لیا، جب غلامی میں آ گئے تو سارے کی ساری چیزیں ان کی ہو گئیں، لیکن چونکہ اسے یاد وہ آتی ہے لہذا اس یاد سے بچنے کے.
واہ واہ.
یہ جو یہ بات ارشاد
حدیث کوٹ کرتے ہوں گے، مفتی سے اتنا ایسا کوٹ کرتے ہوں گے نا، وہ حدیث پوری نہیں پڑھی ہوگی.
وہ اتنی بات
کر ایمان لانے سے پہلے
مغفرت کی
انہوں نے کتنی مطلب کہ کیلو کال کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایمان لانے کے لیے کہ ایمان لے آئے کتنی نرمی، پیار، محبت، شفقت سے قرآن کریم کی آیات
نازل ہونا،
اس کو مطمئن کر رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اطمینان ہو گیا تو ایمان لے آئے.
کیا بات.
وہ چیزیں تو ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی نا.
یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیچر کے لفظ کو یا ایسی کسی بات کو نا لوگ اپنے لیے
بڑھتے
ہوئے دور میں استعمال.
وہ جس کو منہ
جیسے بعض اوقات ایسا وہ بلڈ پریشر کا مرض ہی ہے، جو بندہ دوسرے پہ غصہ کرتا ہے نا اس کو کوئی سمجھایا نا یار اتنا غصہ، بلڈ پریشر کا مریض ہوں نا
اس لیے غصہ ہو
جاتا ہے. اب اگر اس سے زیادہ بڑا مریض مل جائے تو اس کا بلڈ پریشر خود ہی لو ہو جاتا ہے.
اچھا عبدالحبیب، آپ
اس کو ایک کمپلیٹ کر لوں. ایک بڑی آپ نے باریک طرف ایک توجہ دلائی تھی، وہ ضروری ہے کیونکہ تنظیم بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں. اب ایک لمٹ ہے ہماری نا، مثال کے طور پہ ایک اسلامی بھائی ہے یا ایک دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے، صرف دعوت اسلامی کو نکال دیں، ایک آفس پہ کام کرنے والا، ہمیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ماضی بھول جائیں، افو درگزر کریں، ایک بندہ لیٹ آنے کا عادی ہی ہے.
ماضی بھول جائیں گا لفظ تو کسی نے
نہیں، مطلب ماضی کو معاف کر دیں.
آپ نے پہلے شروع کر دیا ماضی اور
اچھا اب ماضی کو معاف کر دیں. اب مثال کے طور پہ ایک شخص سے ہمیں ایک ایسی تکلیف پہنچی، مثلا چوری کی اس نے، اب وہ چوری پکڑی گئی، اب پتا اب اس کو کیسے بھول جائیں، کیا اس کو پھر اس جگہ بٹھا دیں؟ اچھا مثال کے طور پہ اس نے ایک ایسا قصور کیا ہے جو قصور ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس قصور کی معافی اسے دے دی، یا معافی دے سکتے ہیں تو دے دی شرعی طور پہ، لیکن کیا اب وہ بھلا کر وہ کہتا ہے ابھی تو آپ نے بیان کیا تھا، کیونکہ مجھے تو پھر ملیں گے نا بعد میں سلسلے کے بعد، کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ بھائی جو قصور ہو وہ معاف کر دیں، تو پھر ہمیں اسی پوزیشن پہ اسی جگہ پر واپس کام دے دیں. تو کیا کسی کی ایسی غلطی ہوئی جس کے بارے میں اب ہمیں احساس ہے کہ یہ بھی ذمہ داری کا اہل نہیں ہے، یہ واپس وہی غلطی کر سکتا ہے، تو کیا وہ سب ڈیلیٹ کر دیں گے؟ تھوڑی سی باریک سی باتیں سمجھنا ضروری ہے.
دیکھیں اس میں نا بہت تفصیل ہے، یہ تو صرف یہی ٹاپک ہو نا تو پھر اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام ہے
اور الگ الگ جگہوں کے لیے الگ الگ کلام کیا
ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک ہے عام مسلمان کے لیے حکم،
ٹھیک ہے،
عام مسلمان کے لیے وہ حکم ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کی جو بھی یاد ہے اس کی وجہ سے کوئی گناہ اسے صادر نہ ہو،
ٹھیک ہے.
ایک اس سے اوپر والے ابرار کا مرتبہ ہوتا ہے. ابرار کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پھر بھی بہرحال دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، بجائے اس کے بدلہ لینے کے اس کے بھلے کی دعا کریں۔ ایک مرتبہ صدیقین کا آ جاتا ہے، صدیقین کا مرتبہ آ جاتا ہے کہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، بلکہ اگر پہلے سے کوئی اچھا عمل اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ دوبارہ جاری کریں۔
اللہ اللہ،
آپ پر کسی نے الزام لگایا اور آپ اس بندے کی مدد کرتے تھے، اب ایک تو درجہ یہ ہے کہ آپ بولے یار اس نے الزام لگایا، چلے میں نے اس کو معاف کیا بس، لیکن جو ترکیب پہلے ہی تھی نا وہ ختم، آج سے وہ نا میرے دن سے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بولے کہ یار وہ ترکیب بنانا تو مشکل ہے، ہاں یہ ہے چلے میں اس کے لیے دعا خیر کر دوں گا، کیونکہ دوبارہ اپنی جیب سے خرچ کرنا اس کے اوپر یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ آپ سابقہ احسان بھی دوبارہ شروع کر دیں، یہ مرتبہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ یہی واقعہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، کہ آپ کے جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا منافقین نے، تو بعض مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے، تو ان میں سے ایک وہ تھا جو رشتہ دار تھا اور اس کا سارا اخراجات سب خرچہ آپ ہی اٹھاتے تھے۔
صحیح،
تو جب الزام لگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آئندہ میں اس پہ اوپر کوئی احسان نہیں کروں گا، نہ آئندہ نہیں میں اس کا خرچہ ورچہ بند۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں کو دیں گے نہیں۔
اللہ،
اچھا پھر آیت کے آخر میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ خدا تمہیں بخش دے؟
اللہ،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پسند ہے خدا مجھے بخش دے، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ جو خرچہ میں اسے پہلے دیتا تھا میں اسے دوبارہ دینا شروع کر دوں، اور آپ نے دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ یہ ہے مرتبہ صدیقین کہ جس میں اتنی بڑی تکلیف کہ آپ کی بیٹی پر الزام لگایا، اور وہ بھی ازواج مطہرات میں سے، اور وہ بھی منافقوں کی اس کے اندر تائید تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس کے اندر جو ہے وہ دل آزاری کا ایک سبب تھا، ان سب کے باوجود بھی معاف بھی کیا دوبارہ خرچہ بھی بحال کر دیا۔
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہوں نے چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ خدا تمہیں بخش دے؟
اللہ اللہ اللہ،
یہ جو مرتبہ ہے یہ صدیقین کا ہے۔ اب آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیسے کہ یار اس طرح معاف کر دیا جائے، تو وہ اپنے حسب مرتبہ ہے۔ عام مسلمان کم از کم انتقام لینے سے باز آ جائے، یہ عفو درگزر ہے، اس کو گالی دینے برا کہنے سے باز آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اس کے لیے کچھ دعائیں خیر کرے تاکہ ایک ڈسٹینس جو آ جائے نا وہ کسی طریقے سے کم ہونا شروع ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پہ سابقہ احسان جو ہے وہ اس کا باقی کر دے۔ پھر صدیقین میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ احسان پہلے سے زیادہ کر دے،
اللہ
احسان پہلے سے زیادہ کر دے، یہ مرتبہ احسان ہے۔
اللہ،
جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کی باندی خادمہ جو ہے وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور وہ لوٹا چھوٹا اور آپ کے چہرے پہ لگا زخمی ہو گیا،
اللہ،
تو آپ نے جیسے نگاہ جلال سے دیکھا تو اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، آپ نے فرمایا جا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔
اللہ،
اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین،
اللہ،
اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد کیا۔
اللہ، زخمی کیا اور آزاد،
زخمی کیا اور آزاد کیا۔
اللہ اللہ،
اب زخمی کرنے پہ آزاد کرنا، آپ درجہ ابرار میں بھی آ جائیں تو یہ بولیں گے چلے یار میں نے معاف کیا، دعائیں خیر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے آگے مرتبہ یہ ہے، مرتبہ صدیقی نہیں ہے، لیکن مرتبہ صدیقین کے اندر ایک بڑا مرتبہ جو اہل بیت کے آئمہ اور بزرگ تھے اور اکابرین آئمہ اہل بیت تھے، یہ ان کی سیرت تھی۔ تو یہ مرتبہ صدیقیت ہے، یہ مرتبہ احسان ہے۔ تو لہذا جو بندہ جیسے رویے کا اظہار کرتا ہے نا، وہ بیسیکلی وہ اپنا درجہ اور مرتبہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں درجہ منتقم میں ہوں کہ میں نے انتقام ہی لینا ہے، ادرے کا بدلہ جیسے کو تیسا، یا درجہ ابرار میں ہے، یا وہ درجہ صدیقین کو ٹچ کرتا ہے، یہ وہ چیزیں۔
لیکن مفتی صاحب، جو عبدالحبیب بھائی نے جو سوال کیا وہ اب یہ پرسنل چیزیں ساری آ گئی،
ہاں اب کہیں،
لیکن ایک ادارہ ہے،
ایک آفس ہے، ایک
تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، ایک وقف کا ادارہ ہے، تو ایک مسجد کی کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کو پتا ہے کہ جناب وہ محسن صاحب نے معاذ اللہ کو مطلب کہ چندے میں بھی اس میں بھی خود برد کی تھی، یہ سب کیا تھا. اب وہ دوبارہ اب ایک وہ نا ایک مومن ایک سورہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، تو ماضی کا ایک بار ڈسنا یاد رہے گا تو دوبارہ سوراخ پر وہ ہاتھ نہیں رکھے گا. تو بعض صورتوں میں کیونکہ یہاں تو یہ ہے نا کہ یہاں اس کا پرسنل تو گیا نہیں ہے
جی،
تو یہاں اس نے کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، ایک
تشہیر نہیں کرنی
ہے کہ جناب یہ آدمی مطلب کہ وہ عادل نہ رہا، یہ آدمی سکہ نہ رہا، یہ آدمی امین
اہل
نہ رہا تو اس کے لیے پھر وہ دوبارہ گنجائش نہیں.
اسی طرح آپ نے جواب دیا نا، اس کا جواب یہی ہے.
اسی طرح وہ بات بھی جو میرے حاکم کا جو آئے کہ اگر کوئی شخص اس طرح حرکتیں کرتا تو اگرچہ وہ توبہ کر لیتا لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ انتظار کرو، دیکھو کہ وہ اپنی توبہ پر کتنا قائم ہے نا. تو یہ میں نے جو رکھی تھا کہ اصل میں وہ جیسی صورت ہوگی یا جیسا ادارہ ہوگا یا جیسا وہاں ہوگا اس کے مطابق ہی وہاں پر حکم،
کیونکہ ڈیسیژن دیا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا تھا، یہ ساری بات کا جواب اسی کے اندر ہے. معافی جو ہے نا سابقہ کی ہوتی ہے
جی ہاں،
آئندہ کا معاملہ اسے بالکل ڈیفرنٹ ہے. آئندہ کے لیے اگلی بات ہے، وہ اگلے معاملات کو اگلے ویژن سے دیکھا جائے گا، اگلی سوچ سے دیکھا جائے گا، احتیاط کا پہلو کرنا ہے یا کیا صورت اختیار کرنی ہے وہ اور بات ہے. افو درگزر کا بیسیکلی مانا یہ ہوتا ہے، کہ میں تم سے اس شے کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا،
صحیح،
اور قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں تم پر اس کا الزام نہیں رکھوں گا کہ یا اللہ میرا بدلہ دلا.
ٹھیک،
بعض اوقات لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ بھئی میں نے تجھے دنیا کے اعتبار سے معاف کیا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم سے نیکیا لے کے رہوں گا. تو عفو یہ ہے کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. آئندہ کیا کرنا ہے تو بھائی وہی کہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جانا، احتیاطی طریقہ کار
ہے. آپ نے مجھ سے نوکری سے نکال دیا حضرت،
تو یہ تو وہ ہے دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا.
آپ نے مجھ سے بدلہ ہی لیا نا، وہ یہ کہتے ہیں آپ نے بدلہ لیا مجھے نوکری سے نکال دیا.
کمپنی ہے،
ٹھیک ہے،
پرائیویٹ کمپنی ہے، آپ کو کسی بھی فرد کے ایون کے مطلب کہ اگر کوئی اور شرعی مسئلہ نہیں ہے اور آپ ایک پرسنل آپ کی کمپنی ہے اور آپ ایک کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب مجھے ضرورت نہیں ہے اور اس کا ایک ہمارے عرف ہے کہ جناب ایک آدھ مہینے کی پیش کی تنخواہ دے دی وغیرہ یہ وہ، تو ظاہر اگر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تو آئی تھنک یہ تو متعزی ہو گیا کیونکہ یہ ایک عرف ہے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوگا کسی نے غلط کیا اور آپ نے اس کو فارغ کر دیا، وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو معافی مانگ لیتا تو آپ کو معاف کر دینا الگ بات ہے نا،
جو آپ نے جرم کیا اس کی معافی
کے منصب پر دوبارہ لے لینا یہ آپ کا حق تو نہ رہا،
یہ اگلی بات ہے،
آپ کا حق تو نہیں ہے. اچھا تکلیف مفتی صاحب ہمارے یہاں کیا ہے پرابلم کہ ہر شخص اپنی ہر چیز کو حق سمجھتا ہے،
یہ میرا حق تھا،
یعنی یہ میرا حق تھا، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ شرعی حق کیا ہے. اب جس کو حق ہی متحقق نہیں ہے
جی،
اور تو پھر اس کو ناراض ہونے کا حق حاصل کیا ہوتا ہے. اب کوئی کسی کے دروازے پہ مفتی صاحب گیا دستک دی، گھر کے اندر والے کو حق حاصل ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولے یا نہ کھولے
جی، بالکل.
باہر دستک دینے والے کو یہ حق کب حاصل تھا کہ اس کے دروازہ نہ کھولنے پر ناراض ہو جائے، وہ اس کا حق ہی نہ رہا، اس نے اپنا حق استعمال کیا کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، بلا عذر نہیں کھولا مفتی صاحب، تب بھی اس نے آپ کی حق تلفی تو
نہیں کی،
نہیں کی،
شرن گناہگار نہیں،
شرن گناہگار نہیں ہے. تو آپ جب ایک شخص آپ کا شرعی حق تلف نہیں کر رہا تو پھر آپ اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ اسے
اس کی حق تلفی کرے گا جاتے ساتھ ہی بدلے گا
یہ. لہٰذا عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم یہی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس نے میرا حق تلف کیا ہے یا اپنا حق استعمال کیا ہے.
واہ واہ واہ،
میں نے اپنا حق استعمال کیا، آپ کا حق تلف نہیں کیا. آپ
زبردست بات،
بس
امپورٹنٹ بات ہے.
ہاں
نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ زیادتی نہیں، میرا حق ہی نہیں ہے.
نہیں، اس کا حق نہیں ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا نا یہ آپ کا حق تھا کہ آپ ایسا فیصلہ کرتے. بعض صورتوں میں وقت کا جو عہدے دار ہے، ذمہ دار ہے،
واجب ہو جاتا ہے اس پر،
واجب ہو جاتا ہے اس کو معذور کرے. تو اس نے
معافی مانگ رہا ہوتا ہے،
استعمال کیا بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے.
خائن کو معذور کرنا واجب ہوتا ہے،
مطلب اس کو اس منصب پہ رہنے کے لیے اس حق کو ادا کرنا ہے، اور اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا حق ہی نہیں تھے کہ یہ وہاں رہتا.
اچھا پھر اگر کسی نے خیانت کی ہے تو صرف معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وقت کے مال کا تو وصول بھی کرنا پڑے گا، اس کا تو ہے نہیں کہ معاف کر دے. تو امید ہے کہ یہ بھی کلیریفائی ہو رہا ہوگا. ماشاءاللہ بڑی دلچسپ شرعی اور تنظیمی اور بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں.
اب میں کچھ بولوں نہیں بولوں،
ہن تواڈی واری ہے.
ہاں اب کچھ آپ کی بھی ماضی باسی ہے یا نہیں ہے کہ آپ پہلا شعر سنا کر فارغ ہو گئے؟ پہلا شعر سنا کر فارغ ہو گیا.
میں تو سمجھا آج میں جو ہے نا ہوسٹ کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، آپ درود سوالات کر رہے ہیں.
تو منگل میں سلسلے میں بھی بول دیا نا کہ بھئی ان دو کے ساتھ یہ فری ہوتے ہیں.
میں نے
دو کے ساتھ ایک فری ہے،
ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مدری سفر نامہ. میں نے کہا زندگی میں سب سے آسان میرے سفر نا نگرانی شورا کے ساتھ اور مفتی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے وہاں بیان کرنے نہیں ہوتے، تو یہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، میں مزے کر رہا ہوتا ہوں. تو میں آج فری ہوں، آپ دونوں سے سوال کر رہا ہوں. ماشاء اللہ.
نہیں پھر بھی
جی
ناظرین کی دلچسپی غالباً اس میں بھی ہوگی.
ہم ریکارڈڈ کر رہے ہیں ورنہ کالز آتی تو ہم
آپ کے کسی ماضی کے متعلق بھی سننے کو پسند کریں گے.
ماضی تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے ظاہر ہے، اگر اتنی ساری زندگی گزری ہے تو ماضی گزرا ہی ہوگا. البتہ اگر حاضری مدینہ کی بات چلی ہے تو الحمدللہ سب سے پہلی بار جو والدین بتاتے ہیں، جب میری 6 سال عمر تھی، 5 یا 6 سال، تو والدین کے ساتھ حج پر گیا تھا. مجھے تو اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ آپ ساتھ تھے. اور جو ہوش و حواس کے ساتھ پہلی حاضری ہوئی وہ میں اپنی مرحومہ نانی جان کے ساتھ گیا تھا، اور وہ اکیلا ہی تھا، مطلب والدین میں سے کوئی ساتھ نہیں تھا. 13 سال غالباً عمر تھی. لیکن مجھے یہ یاد ہے بھائی صاحب کہ الحمدللہ میں وہاں اس وقت بھی وزیر پاک میں ننگے پیر رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر علیہ سنت کا یہ معمول دیکھا تھا کہ وہ مدینہ پاک میں جوتے نہیں پہنتے. تو حالانکہ عمر چھوٹی تھی، اور مجھے اس وجہ سے بڑا بڑا ستایا بھی گیا. یعنی جو وہاں ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار وغیرہ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی، یہ تم کہاں سے سیکھ کر آئے اور یہ کیوں کر رہے ہو. تو بہرحال وہ ایک امیر علیہ سنت کا چونکہ تعلق بچپن سے ابو کی وجہ سے تھا، تو یہ ایک یادگار ہے مجھے. اور ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ جگہ بھی یاد آ رہی ہے کہ جہاں بیٹھ کے مجھے سمجھایا جا رہا تھا، کہ مطلب ڈانٹا ہی جا رہا تھا دوسرے لفظوں میں. تو بہرحال اور باقی اس کے علاوہ الحمدللہ پھر حج پہلا جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 94 یا 95 میں میں نے حج پہلا کیا، اور غالباً اسی میں یا اس کے بعد کسی حج میں امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف بھی ملا تھا. بلکہ اسی حج میں، جی ہاں، جو میری زندگی کا پہلا حج تھا، اسی میں میں منا سے فارغ ہو کر امیر اہل سنت کے آستانے پر گئے تھے. اس دن 10 ذوالحجہ کا ہی دن تھا، اور امیر اہل سنت نے ہمیں ناشتہ، بڑا شاندار ناشتہ تھا، وہ عید کا دن تھا چونکہ، ناشتہ ہم نے امیر اہل سنت کے ساتھ کیا تھا. تو بہرحال شفقتیں ہیں امیر علیہ سنت کی، لیکن چل مدینہ کی سعادت تو یقیناً اب تک نہیں ملی. اللہ کرے کہ یہ کرم بھی نصیب ہو جائے. اور باقی مفتی صاحب چلے اب آپ، ہم تینوں سنا دیتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب ایک یادگار ان کے ساتھ بھی ہے.
واہ،
ماضی کی اچھی یادیں ہیں. عید الفطر،
ہاں،
دادا پیر کے گھر،
سبحان اللہ.
ہاں جی، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر شاید 2 یا 3 عیدیں منائی ہیں
الحمدللہ. اچھا، ایک عید الفطر آپ کو شاید یاد نہیں ہے، یا وہ شاید عید الفطر ہم نے اسی سال منائی تھی جس سال ہم ساتھ تھے مدینہ شریف میں. اور مجھے یوں یاد ہو گئی کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے مدنی رضا، ان کی ولادت عید الفطر والے دن ہوئی ہے.
جی،
تو نگران شورا بھی ساتھ تھے، ہم سب ساتھ تھے، مدینہ شریف میں تھے. تو اب جب ولادت ہو گئی نا، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو بڑا آسان ہو گیا ٹریول. پہلے ٹریول جو ہے نا، آپ مدینہ شریف جا رہے تو جانے کا ٹکٹ دے کے آپ جا سکتے تھے، یعنی ٹریول ایجنٹ آپ کو جانے کا ٹکٹ دیتے، واپسی کی خود کر لینا. تو اب وہاں یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایئر لائن کے آفس کے باہر باقاعدہ لائنیں لگتی تھی، اور رات رات بھر لوگ ایئر لائن کے دفتر کے باہر سوتے تھے
کہ مجھے مدینے سے جانا ہے.
مدینے سے جانے کے لیے روتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے، بلکہ توڑ پھوڑ بھی ہوتی تھی.
یہاں مدینے جانے کے لیے لوگ رو رہے تھے ادھر.
اللہ اکبر، یہ ایک الگ کام ہوتا تھا، یعنی کئی سالوں تک. تو اچھا، اس کی وجہ بھی تھی، اب لوگ 10 دن کا بیچارے اپنے ساتھ اخراجات لے کر گئے، کوئی 15 دن کا لے کر گیا، اب اس کو ٹکٹیں ہی نہیں مل رہی. اچھا، پھر اسپیشل فلائٹیں چلتی تھی. پہلے کیا تھا کہ 2 ہی ایئر لائنیں تھیں، ایک ہمارے وطن کی ایئر لائن اور ایک عرب شریف کی ایئر لائن، کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں تھا کسی ایئر لائن کو کہ وہ حاجیوں کو یا عمرے والوں کو لا سکیں. تو 2 ایئر لائن، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بےچارے پڑے رہتے تھے ایئر لائن پہ، منتیں کر رہے ہوتے تھے ہمیں بھیج دو، ہمیں بھیج دو. اچھا، عید قریب آتی تھی تو سب کو جانے کی جلدی ہوتی تھی. اب ہم لوگ وہاں تھے اور ولادت ہوئی میرے گھر پہ، تو ظاہر ہے اب گھر والوں کی طرف سے مطالبہ بھی ہے، مجھے بھی تھا کہ میں بھی گھر پہنچوں. تو اب ہم تھے 40 افراد، ہمارا قافلہ تھا 40 اسلامی بھائیوں کا. تو ہمیں ٹکٹ کروانی تھی جدہ میں، ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی پی آئی اے میں تھے، ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی. تو ہم، میں تھا، نگران شورا تھے، ہمارے حاجی شبیر تھے، 3-4 تھے، اور بڑے باپو شریف بھی تھے. ہم جدہ آئے ٹکٹ کروانے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں، اگر شروع میں 5-7 سیٹیں ملے نا تو وہ پھر ہمیں، ہم 5-7 کو بھیج دیجیے گا، 40 کی تو ہمیں تصور نہیں تھا کہ ایک ساتھ سیٹیں ملیں گی. ان کا ایک ہی اصرار تھا جائیں گے تو سب ساتھ جائیں گے. میں نے کہا بھائی ایسا نہ کرے, چار پانچ کو جانے دے. بہرحال کرم یہ ہوا کہ کرم کہوں یا کیا کہوں, واپسی تھی کر آسانی سے گھر پہنچنا بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. ہم 40 افراد کو ہی ایک ساتھ ایک ہی جہاز میں سیٹیں ملی اور اب سب ساتھ آئے, اور میرا خیال دوسری یا تیسری عید کو ہم پھر کراچی پہنچے. تو چلے یہ بھی ایک یادگار تھا کہ مجھے جو اپنے بیٹے کی پہلے بچے کی خوشخبری ملی تو وہ بھی ان فضاؤں میں ملی اور وہ عید کا دن تھا.
اچھا ایک اور مجھے یاد آ گیا, سنا ہے کہ آپ نے جہاز کے اندر بھی مسافروں کو W11 کی طرح سفر کرایا ہوا ہے نیچے بٹھا کے.
نہیں وہ میں نے نہیں کرایا, یہ واقعی ایک واقعہ زندگی کا بڑا یادگار ہے. وہ یہ ہوا کہ بغداد شریف جانے کی بڑی تمنا تھی اور بالکل ہے سب کو ہوتی ہے, تو ان دنوں اس وہاں پر جنگی حالات اور ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ نو فلائنگ زون ہو گیا تھا, یعنی فلائٹیں نہیں اڑ رہی تھی. تو اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ جذباتی زیادہ ہو گئے تھے ہم جانے کے لیے, حالانکہ میں بغداد شریف نگران شورا اور ہم ساتھ بھی ہو کر آئے, دو بار میں حاضری دے چکا تھا, یہ تیسری یا چوتھی بار تھی. تو ہم نے ویزا لگوایا پاکستان سے, ہم شام گئے. جب شام گئے تو پتہ چلا فلائٹ تو ساری بند ہیں لیکن ایک ایئر لائن ہے جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے, ایک صاحب کی ایئر لائن ہے, وہ جہاز لے کر جاتے ہیں اور وہ حاضری کرا کے آتے ہیں. ہم نے دیکھے کتنا, اب اگر آئی صاحب کو بتاتا تو شاید ڈانٹی پڑنی تھی کہ کیا کیا تھا آپ نے. ہم نے اپنی پوری فیملی کو شام میں چھوڑا, میرے ساتھ پوری فیملی تھی, میرے بچے بھی ساتھ تھے, کہ آپ رہیں ہم آ رہے ہیں 12 گھنٹے. ہم نے سوچا 12-14 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر آ جاتے ہیں. تو ہم 3 یا 4 اسلائیں بھائی سیریا سے فلائٹ میں گئے. اب وہ پرائیویٹ ایئر لائن تھی, چھوٹا سا جہاز تھا, تو جاتے وقت اس نے ہمیں سیٹیں دے دی. تو اس نے کہا آپ تو ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کو اچھی فرسٹ کلاس بزنس کلاس سیٹیں دیں گے. تو میں سمجھا کوئی بڑا جہاز ہوگا اس میں بزنس کلاس ہوگی, تو وہ جہاز ہی میرے خیال 40-50 سیٹر تھا, آگے کی 2 سیٹیں ہمیں دے دی, 2 یا 4 لوگ تھے ہم, 4 سیٹیں دے دی. ہم چلے گئے. تو جب بغداد شریف سے غالباً واپس آ رہے تھے نا, تو اتنا تھکے ہوئے تھے کیونکہ 14-15 گھنٹے ہم گھومتے ہی رہے, مزارات ہی جاتے رہے, سوئے بالکل نہیں, جہاز سے اترے اور سیدھا پھر جہاز میں آ کے بیٹھے. تو میں سیٹ پہ بیٹھتے ہی سو گیا. تو جب میری تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی نا, تو میں نے برابر میں دیکھا کہ ہم 2 بندوں کی سیٹ پہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کہہ رہے ادھر کیا دیکھ رہے ہو, نیچے تو دیکھو. نیچے دیکھا تو جہاز کی اس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
راہداری میں.
تو میں نے اس کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جہاز میں تو نہیں ہوتا. تو کہہ رہے بھائی ایک گروپ آیا تھا, وہ کہتا جائیں گے تو سارے ساتھ جائیں گے, تو وہ ایئر لائن والے نے سب کو بٹھایا. تو بیلٹ نہیں تھے, میں نے زندگی میں یہ 100% یہ کرائم تھا, یعنی یہ انٹرنیشنل فلائٹ کے حساب سے رول نہیں تھا, لیکن ہم نے کہا چلو بزنس کلاس ایسی ہوتی ہوگی. تو یہ زندگی میں ایک ہی بار ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا کہیں, لیکن یہ وہاں ہوا اور ہم ان تمام مسافروں کے ساتھ.
صاحب ویسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں سیٹ پر, لیگ اسپیس تو جو جگہ ملی ہوئی ہوتی ہے, اگر الاؤ ہونا
تو زمین سے سو جائے.
یقین مانے یہ اپنے جہاز کے جگہ وہ پلیٹ فارم میں تھوڑا سو جائے, لیکن یہ الاؤ نہیں ہے, ایسی تھکن ہوتی ہے.
بالکل کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ بندہ سو جائے ٹرینوں میں, جو یہ کبھی کبھی برکت لے لیتے تھے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا یادگار واقعہ, سفر کرتے ہیں تو انسان کی زندگی میں. ایک واقعہ میں اور بتا دیتا ہوں, وہ شاید یوں سمجھیے کہ ایک نئی زندگی ہمیں ملی تھی, لیکن وہ بھی الحمدللہ سفر حرمین سے ہی تعلق ہے. شاید آپ اس جہاز میں نہیں تھے جو سیرین ایئر لائن میں آگ لگی تھی, آپ نہیں تھے. ہم ایک ایئر لائن تھی یہاں سے چلتی تھی, تو ہم وایا سیریا ہم جا رہے تھے مدینہ شریف. تو ہم ڈمسکس ایئرپورٹ پہ پہنچے, سیریا کا ایئرپورٹ ہے, تقریباً 35-40 افراد تھے, اس میں بھی بڑے باپو شریف بھی تھے, ہمارے ساتھ اسلامی بہنیں بھی تھیں, بچے بھی تھے. تو جہاز جیسے ہی جدہ شریف کے لیے ٹیک آف, ہم سب احرام میں تھے, اور جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہوا نا, تو 5 یا 7 منٹ بعد وہ ہلنے لگا, اور عربی میں اس نے یہ اعلان کیا کہ, اور شاید انگلش میں بھی کیا, کہ ہمارے جہاز کے ساتھ کچھ ایمرجنسی ہو گئی, ہم واپس اس کو ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کیونکہ جس طرح وہ ہل رہا تھا باقی مسافروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, تھکے ہوئے ہوتے لوگ. تو میرے ساتھ ایک اسلام بھائی بیٹھے تھے, میں نے کہا دیکھیں اگر اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کا اعلان کیا نا, تو میں نے کھڑے ہو کے, پتہ نہیں اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حواس اتنے کام میں تھے, کہ میں نے کھڑے ہو کے پورے قافلے کو احرام کی نیت کروا دی. نیت نہیں کی تھی ابھی تک ہم نے, ہمیں سوچا تھا جہاز تھوڑا ہموار ہو جائے گا تو پھر کریں گے. تو میں نے کہا نیت کروا دیں گے تاکہ اگر جانا ہی ہے تو پھر چلے احرام کی حالت میں سارے جائیں. تو جیسے ہی
دنیا سے
ہاں, اب دنیا سے جانا ہے تو پھر احرام کی حالت میں جائیں, تو وہ روایت ہے نا کہ قیامت تک پھر وہ عمرہ کرتا رہے گا, کیونکہ ہم نے بھی عمرے کی احرام کی نیت نہیں کی تھی, سفر تو شروع ہو چکا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ جہاز رن وے پہ آیا نا, تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باقاعدہ فائر بریگیڈ جو ہیں وہ ہمارے جہاز کے ساتھ دوڑنے لگے. اچھا جب جہاز لینڈ کر گیا تو پھر میں نے نیت کر لی الحمدللہ احرام کی, جیسے ہی جہاز جیسے ہی وہ لینڈ ہوا تو رائٹ سائڈ پہ پھر پتا چلا مجھے ابھی تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو سیدھے ہاتھ پہ جو مسافر بڑوں نے بتایا کہ پرب میں زبردست آگ لگی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے ہمارے پورے جہاز پہ جو ہے وہ پانی پھینکا اور پھر ہم سب کو جلدی جلدی باہر نکالا. تین چار گھنٹے ہم وہاں رہے. اب اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چار گھنٹے بعد جب انہوں نے نیا جہاز دیا تو جہاز میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ آپ بیٹھے کیسے, جو کیفیت بن جاتی ہے. لیکن یقیناً یہ سفر کا یوں سمجھے حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت رکھے. بہرحال سفر کرتے رہتے ہیں تو ماضی کی یادیں بھی ساتھ رہتی ہیں. مفتی صاحب کوئی یادگار لمحہ آپ نے, بلکہ میں سوال اس وقت کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ زندگی خوشگوار کرنے کے لیے, سٹریس فری کرنے کے لیے کچھ خوشگوار یادیں بندے کو کرنی چاہیے. آپ ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں, کون سی ایسی یادیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں؟
میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہوں. جو اس وقت موجود حالت میں نعمتیں ہیں وہ یاد کرتا ہوں. زیادہ تو جو موجود حالت میں نعمتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ذہن میں آتی ہیں, لیکن ماضی کے اعتبار سے بھی تو کئی چیزیں ہیں. میں میٹرک کا میرا ایگزام تھا تو میں نے قرآن مجید جب حفظ کیا تو اس کے بعد چار مہینے ابھی باقی, چار یا تین مہینے باقی تھے میٹرک کے سالانہ ایگزام کے اندر. بورڈ کا امتحان تھا یعنی سٹی لیول پہ ڈویژن لیول پہ تھا. تو میں بس حفظ سے فارغ ہوا اور میں نے گھر بیٹھ کے اس کی تیاری کی, تیاری کر کے میں یعنی امتحان وغیرہ دیا میں نے. تو یہ تھا, مجھے امید تو تھی کہ میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں گا کیونکہ تیاری میں نے اچھی کی ہوئی تھی. تو ایگزام سے فارغ ہوا تو میں نے درس نظامی میں داخلہ لے لیا. تو میں اپنے جامعہ میں تھا, جامعہ رضویہ میں. تو وہیں پر جو ہے وہ ایک جو سرکاری ہرکارا ہوتا ہے نا وہ گھومتا گھماتا ہمارے گھر پہنچا, وہاں سے پتہ چلا مدرسے آ گیا. تو اس نے کہا جی آپ وہاں پر, وہ ہرکارا نمائندہ یعنی وہ ہوتا. تو وہ وہاں پہنچ گیا, جی آپ کا فلاں دن وہ ہے تقریب تقسیم انعامات تو آپ اس میں آئیے گا. میں کیوں آؤں بھائی؟ تو کہہ رہا ہو سکتا آپ کی پوزیشن ہو. تو میں نے کہا جب ہو سکتی پھر میں ہو سکتا ہی آؤں گا. میں
آپ شروع سے ایسے ڈانٹ دے
وہ میں نے کہا بھائی کو کنفرم بتاؤ نا کہ واقعی ہے یا نہیں. کہنا جی ہمیں خود کنفرم نہیں ہے لیکن ہمیں یہ لیٹر ملا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تو آپ کی جناب پوزیشن آنے کی چانسز ہیں. میں خیر چلا گیا. تو وہاں پر وہ پہلی مرتبہ یعنی پوری سٹی کے جو بڑے بڑے آفیسرز تھے, کمشنر تھا, باقی افراد تھے, وہ سب موجود تھے. تو میری الحمدللہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر میری پہلی پوزیشن تھی اور میں نے پیپر بھی پرائیویٹ دیے تھے. تو وہ پہلا یعنی وہ تھا کہ جس کے اندر بڑا
ایک
اتنی پذیرائی کے ساتھ جو ہے نا وہ الحمدللہ وہاں پر پرائز وغیرہ وصول کیا. تو اب میں ابھی جیسے کبھی بھی یاد آئے تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں فلاں موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کتنی عزت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد درس نظامی مکمل کیا, پھر اس کے بعد چل سو چل جو ساری
نظامی میں بھی آپ ماشاءاللہ سنا ہے اول پوزیشن.
الحمدللہ میرا ہر سال کے اندر اول پوزیشن کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فیورز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, وہ یاد رہتی ہیں. ویسے یادگار لمحات کے اندر جو امیر علیہ السلام مجھے ایئرپورٹ چھوڑ گئے تھے نا وہ بھی یادگار ترین لمحات میں. ایک تو امیر علیہ السلام سے جو میری ملاقات ہوئی تھی باقاعدہ, اس سے پہلے تو زیارت تھی اور یا جسٹ مسافہ کر لیا, لیکن جو پاس بیٹھے کھانا کھایا وہ جو ملاقات ہے نا وہ تو بلا شک و شبہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں پوری ایک تبدیلی
کا باعث
بنانے والی وہ چیز ہے. اس کے بعد ایک یہاں باب المدینہ آنا تو پھر آگے ساری ترقی.
اچھا ملاقات یہ جو آپ نے کہا یادگار لمحہ ایئرپورٹ کا ہے, ایئرپورٹ پہ سنا جب امیر علیہ السلام آپ کو چھوڑ کے تشریف لے گئے تو اندر ایئرپورٹ کے اندر آپ کے لیے بڑا معاملہ عجیب و غریب ہو گیا تھا.
وہاں یہ ہوا تھا کہ امیر علیہ السلام نے وہاں پر جب ایئرپورٹ پہنچے تو لوگوں کو تو جیسے پتا چلتا گیا ماشاء اللہ وہاں بڑی ایک تعداد جمع ہو گئی. تو امیر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو ذوق میں تھے اور نعت خوانی بھی چل رہی تھی اور ایک بڑا ہی وہ ایک یادگار وہ لمحہ تھا, یہ لمحات تھے وہ. تو امیر علیہ السلام میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے, نگرانی شورا ساتھ تھے اور مجھے خیر بلکہ اس سے پہلے تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑنے جائیں گے. مجھے تو نگرانی شورا نے فون کیا کہ وہ آپ آستانے پہ آئیے گا, اس طرح غالب نے فون کیا کہ جانے
یہاں سے ہو کر جائیے,
یہاں سے ہو کے جائیے گا,
اس طرح کا کچھ کیا تھا.
تو میرے ساتھ ناصر بھائی تھے, میرے ناصر بھائی کا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں, ناصر بھائی نہ چھوڑنا تھا مجھے. تو وہاں چلے گئے, وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں سے تو پوری ترکیب ہے آگے جانے کی. تو پھر ہم وہ گاڑی میں بیٹھے اور گئے. تو وہاں کافی دیر تک امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ پکڑے رکھا, نعت خوانی ہوتی رہی اور امیر علیہ سنت کی بہت زیادہ کیفیت تھی. نگرانی شورا دوسرے اسلام بھائی وہ پکڑ کے یعنی امیر علیہ سنت کو پیچھے کر رہے تھے اور امیر علیہ سنت آگے مدینے جانے کے لیے یوں تھا. تو باہر جب وہ پھر اس سے فارغ ہو کے ہم آگے جانے لگے نا تو اب وہ جتنے لوگ تھے اب ان کے لیے تو میں ٹرپل وی آئی پی تھا نا کہ جس کو امیر علیہ سنت چھوڑنے آئے اور وہ بھی اس طرح, تو یہ تو ایک بالکل یونیک واقعہ تھا. اس کے بعد کسی نے میرا بیگ پکڑا تو کسی نے میرا کچھ پکڑا تو بس جناب آپ ہی پیر صاحب ہیں, آپ چلے ہمارے ساتھ. وہاں کا ایک آفیسر جو تھا ایئرپورٹ کا آفیسر, اس نے سب سے بیگ لی اور اسے خود پکڑ لی, پاسپورٹ میرا لیا, مجھے وہ لے کے گیا. اور مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ شاید اس نے وہاں پر جو ہے نا وہ تلاشی بھی ان کو نہیں لینے دی, جو دوسری وہ تلاشی دیتا نا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اوکے ہے یہ اوکے ہے یہ. وہاں جا کے اس نے پاسپورٹ پہ سب کچھ کروا کے بورڈنگ کروا کے میرے حوالے کیا, پھر مجھے وہاں پر لانج کے اندر بٹھایا, بٹھا کے پہلے چائے لے کے آیا, پھر جوس لے کے آیا, پھر دو بندے مقرر کر دیے یار ان کا خیال کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر ساری
کیا
بات
کہ جس قرب اور محبت اور نسبت نے دنیا اندر اتنی عزت دی, جہاں پر پوچھ گچھ بھی ہے, چیکنگ بھی ہے اور پکڑنا بھی ہے تو جانے بھی دینا ہے.
آئے آئے
تو انشاءاللہ نصیب کرے
انشاءاللہ
یہ نسبتیں
یہ وہاں بھی کام آئیں
کام آ جائیں. الحمدللہ آپ سے بھی محبت ہے
ماشاءاللہ,
امیر سنت سے بھی محبت ہے
سبحان اللہ.
تو یہ نسبتیں کام آ جائیں تو قیامت کے روز جب ہماری حاضری ہو
انشاءاللہ
اٹھائے جائیں تو کاش کہ نہ پوچھا جائے نہ کچھ بھی نہ ہو بس
انشاءاللہ بلا حساب
اور آسانی اور عافیت اور راحت کے ساتھ ایک جنت میں داخلہ نہ.
یہ تو ہو گئی خوشگوار بات. کوئی ایسا حادثہ یا کوئی
یہ دیکھا یہ جاتے جاتے کیا کر رہا ہے بھائی, یا تو شروع میں وہ لے لیتے آخر میں
یہ بھی آتا ہوں نا,
میں اس کا بھی جواب
نہیں اس کی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں نا, آپ کا خوشگوار پہ اینڈ کر, سلسلے کا اینڈ جو ہے خوشگوار پہ کر دیں گے. جی
دیکھیے میں نے وہ جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ میں ویسے ہی ماضی کو یاد نہیں کرتا اور تکلیف دے کو بالکل یاد نہیں کرتا, تو اس لیے مجھے یعنی اگر آپ پوچھیں نا کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی ماضی کا ایسا واقعہ ہو کوئی تکلیف دے گا تو میرے ذہن میں کوئی واقعہ نہیں
ہے,
میں اس حوالے سے میں سوچتا نہیں ہے کیونکہ ایک اپنے آپ کو بلا وجہ یوں کہ سوئی مار مار کے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے.
میری مراد وہ نہیں تھی کہ جس سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو, جیسے میں نے بتایا کہ جہاز ایسا ہوتا یعنی ہم ایک حادثے سے بچے, اللہ نے وہ بھی کرم کیا اور آج بھی خیال آتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی آفت سے کتنی آسانی سے نکال دیا. تو اس طرح کی کوئی بات جو ہمیں اس میں صبر بھی ملے جس میں ہمت بھی ملے ایسی کوئی بات ہو.
ملتان اجتماع کا مجھے یاد ہے جس سال بارش ہوئی تھی نا
97
زبردست
بارش ہوئی, میں اس وقت لاہور جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو ہم وہاں سے اجتماع میں آئے تھے. اب جو بارش کے اندر نکلے نا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ اب جانا کدھر ہے اور ہم کس کے ساتھ ہم ہیں اور کس کی بس میں جانا ہے ہم نے. بارش میں اتنے جو نا ڈوبے ہم, میں اور میرے ساتھ ایک اور وہ بھی وہاں کے طالب علم تھے جامعہ نظامیہ کے,
اللہ
ہم دونوں اس میں جائے جا رہے ہیں سمجھ نہیں جانا کدھر. اتنا پوچھا یار بسیں کدھر کھڑی, تو کسی نے کہا یار بسیں ادھر کھڑی ہیں, بسوں کی طرف چلے گئے. اب وہ بسیں کتنی دور کھڑی ہوتی تھی وہاں تک. اچھا اب پیدل چل کے وہ میرے پاؤں میں چپل بھی وہ تھے وہ جو دو پٹی کے چپل ہوتے ہیں نا اور جو پانی میں زیادہ پھسلتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پھسلے, اس کے بعد ننگے پاؤں ہو گئے, پھر ننگے پاؤں چلتے رہے. سب سے زیادہ جو ڈر تھا نا وہ یہ تھا کہ یار کرنٹ نہ آ جائے نا, سب سے زیادہ ٹینشن یہ تھی کیونکہ اجتماع گاہ میں تارے تو بکھری ہوئی تھی. وہ جیسے تیسے ہم پہنچے بس اسٹینڈ پہ پہنچ گئے, وہاں پر وہی ہزاروں بسیں کھڑی. ہم نے کسی سے اتنا پوچھا یار کوئی لاہور جانے والی بس ہے, جو ہماری بس کا تو پتہ ہی نہیں تھا کدھر گئے. تو کسی نے کہا یار یہ جہاں یہاں جو کھڑی نا یہ لاہور کی بس ہے. ہم جا کے بس میں بیٹھ گئے تو نہ ہم ان کو جانے نہ وہ ہمیں جانے. اب وہ بس والے جب سارے آئے نا انہوں نے بھی پتہ نہیں رحم کیا ہمارے اوپر اور یہ بھی کہ یار مصیبت زیادہ سارے مصیبت زیادہ, اب جو جیسے چل رہا ہے بے چارہ چلا جائے. بس میں ہم گئے اور جا کے گر گئے نا,
اللہ
آنکھ ہمیں نہ بس چلنے کا پتا نہ وہ 50 بندوں کے اس میں بیٹھنے کا پتا, اتنے تھکے ہوئے
ہماری
کسی نے اٹھایا بھی نہیں, دو سیٹوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے. تو فجر کی نماز شروع کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی عشاء کا آخری ٹائم تھا تو ہم وہ پاک پتن سے آگے کوئی ایک مزار ہے اس مزار کے اوپر جا کے انہوں نے بس روکی اور کہا کہ بھی جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لیں. ہمیں پھر ہوش ہے, پکڑ کے اٹھایا وہ زندہ تو ہو کے نہیں اٹھ ہی نہیں رہے, سارا قافلہ آیا گیا اتنا. تو پھر ہم وہاں اٹھے نماز عشاء پڑھی, مزار شریف تھا بڑا مشہور مزار ہے وہ, یاد نہیں آ رہا مجھے نام اس. وہاں پھر فجر کا ٹائم شروع ہو گیا, پھر فجر کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد چلتے آگے پہنچے. لیکن وہ ایسا تھا کہ جس میں یہی تھا کہ یار اب گئے پتہ نہیں کیا.
یہ وہ عجیب عبدالربی ایک جیسے دیکھا تو یہ بہت بڑی رحمت تھی بارش, اور میری ان دنوں ذمہ داری تھی سیکیورٹی کی.
جی جی جی.
اور بارش شروع ہوئی نا تو وہ سب سے دعا کا اینڈ چل رہا تھا تقریباً.
جی جی بالکل.
تو اب وہاں سے میرے سنت کو لے کر پہلے ان کی رہائش گاہ تک پہنچانا,
اللہ
تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر میں یوں سمجھے کہ ایک اسلام آباد گاڑی چلا رہے تھے اور امیر سنت اور ہم دونوں آگے بیٹھے تھے
اچھا
سیٹ پر، میں ذرا بیچ میں پھنس کے بیٹھا تھا اور پیچھے تین اسلامی بھائی،
کار تھی یا کار تھی؟
کار، کیونکہ نکلنا ضروری تھا اور کار جو اچھا کھیتوں سے نکل رہے تھے ہم وہ مین کھیتوں سے نکل، ہم نے ایک ایمرجنسی ایگزٹ تھا وہاں سے، گاڑی ہے نا یوں کہیں یہاں کو یوں جائے یوں جائے، آنا پکی سڑک پر تھا، توکل ٹاؤن غالباً وہ جو بارش تھی، تو پھر وہ سڑک پر جو گاڑی چلتے 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 وہ راستے میں پھر امیر سنت بڑے مطلب کہ اس میں امیر سنت کی اپنی کیفیت تھی، اسلامی بھائی بھی پوری گاڑی کو ترکیب بن گئی کہ سارے اسلام گاڑی کے قریب آ گئے اور پھر وہ المدینہ چل مدینہ اتارا اور گاڑی چلتی رہی،
واہ واہ واہ،
اور ہم کو وہ سیکیورٹی کا خوف تھا کہ خدا نہ خاصہ کوئی کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، پھر وہ کر کر جہاں باپا کی رہائش تھی، اچھا میں دونوں ذرا ہوتا ہے، ایک تو حفاظتی امور مجلس سے رابطہ کمیٹی
جی،
دوسرا میں اپنے علاقے والوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، تو وہاں سے میں کسی سے ترکیب بنائے موٹر سائیکل وغیرہ میں مجھے اجتماع کہاں پہنچاؤ، اجتماع کہاں پہنچا پتا چلا اسلام آباد چلے گئے، اور وہ 4 کلومیٹر تھا یعنی پیدل 4 کلومیٹر تھا اسٹیشن،
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
یہ بھی نہیں، اب جو پیدل 4 کلومیٹر چل کر جب اسٹیشن پہنچا ہوں نا اسپیشل ٹرین،
یہ بھی یاد ہے ماضی،
ارے باپ رے باپ، اسپیشل ٹرین تھی وہ، اور وہ یار چھوڑ کے آ گئے، ہم کو کیا پتا،
چھوڑ کے تو آپ چلے گئے تھے حضرت، وہ تھوڑی چھوڑ کے آئے،
اسی کیفیت تھی وہ بارش واقعی تھی،
اب آپ کی زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ ایسا ہو جو بار بار یاد کرنے کو جی چاہتا ہو، ایک تو آپ نے ماشاءاللہ بتا ہی دیا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ آپ کو چل مدینہ کی سعادت ملی، اس کے علاوہ کوئی بات ایسی ہو تو یاد رہ گئی ہو؟
بہت ساری چیزیں خوشگوار ہیں حاجی عبدالحبیب، پوری دعوت اسلامی کی، دعوت اسلامی کے اندر کی یادیں الگ ہیں، دعوت اسلامی کے پہلے کی بھی یادیں ہیں
صحیح
وہ الگ ہیں،
جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، آپ سلسلہ ظاہر اختتام کی طرف لے کے چل رہے ہیں،
میرا خیال ہے تقریباً چیزیں تو ہم نے تقریباً سے مراد ہے کہ مطلب
ایسی ہی بات جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ واقعی ایسا تھا کہ بہت مشکل تھا اور اللہ نے وہاں سے نکالا، کوئی ایسا لمحہ ہو کہ ڈیفیکلٹ ٹائم سے آپ بڑے اس سے نکلے ہوں،
ٹرننگ پوائنٹ اگر میں کہوں جی کو اپنی زندگی کا میجر ٹرننگ پوائنٹ،
وہ ضرور بتائیں،
وہ شہید مسجد 1991 رمضان کا مہینہ،
واہ،
عصر اور مغرب کا درمیانی وقت، تیسری یا چوتھی صف،
کیا بات ہے سب یاد ہے،
عصر کی نماز کے بعد امیر سنت ممبر پر ہیں، بیعت کا اعلان ہو رہا ہے اور میں مرید بنا تھا،
واہ یہ زندگی کی یادگار بات،
یہ مرید بن گئے، ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتا،
واہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت،
اللہ نے ایسے پیر کا مرید بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹرین کی بات چلی اختتام میں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ واقعہ آج بھی میں نہیں بھولتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، میری عمر بہت چھوٹی تھی تو امیر علیہ سنت ان دنوں پنجاب کا دورہ کرتے تھے، تو پورے سفر کا تو مجھے اجازت نہیں ملی، تو بڑے باپو شریف بھی جا رہے تھے، تو والد صاحب سے میں نے کہا میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور رحیم یار خان سے ہم واپس آ جائیں گے، تو امیر علیہ سنت کا شاید خان پور اور رحیم یار خان میں اجتماع تھا، پھر آگے پشاور تک جدول تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی جانا، ان کے ساتھ ہی آنا، ٹھیک ہے، باپو شریف سے بھی بات ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ لے جاؤں گا، ہم ساتھ چلے گئے، رحیم یار خان میں ان دنوں جب اجتماع نپٹ گیا تو شالیمار ایکسپریس پاکستان میں وہی ایک بڑی فاسٹ ٹرین تھی اس زمانے میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک منٹ کے لیے اسٹیشن پہ رکتی ہے، ایک منٹ بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تو ہم سب پہنچے اسٹیشن پہ، باپو شریف کے ساتھ پورا قافلہ تھا، 8-10 اسلام پہ تھے، تو سب اتنے لوگ اسٹیشن پہ تھے کہ اگر ٹرین خالی آتی نا تو پوری بھر جاتی، اتنے لوگ اس اسٹیشن پہ کھڑے تھے، اس وقت مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ایک منٹ، میں سکون سے کھڑا ہوں، چھوٹی سی عمر تھی، شاید 14 سال عمر ہوگی، اب جب ٹرین آ کے رکی اور جس طرح لوگ چڑھنا شروع ہوئے اس میں، یعنی کسی نے کھڑکی سے سامان ڈالا اور کھڑکی سے گوتنے کی کوشش کی، کسی نے ہینڈل پکڑ لیا، اچھا میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، باپو شریف بھی چلے گئے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے، ٹرین چلنا شروع ہو گئی، اب وہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں آ جاؤ، لیکن میری تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ نہیں ہے ہوا کیا، اور میرے سامنے یہ پوری ٹرین مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب میں اکیلا پلیٹ فارم پہ کھڑا، مجھے پتہ نہیں میں نے جانا کدھر ہے، اور میں رونا شروع ہو گیا، اچھا ایک امام صاحب مجھے آج بھی وہ اللہ کرے امام صاحب ملے تو،
کون سا اسٹیشن تھا
یہ؟ رحیم یار خان اسٹیشن، آج بھی وہ امام صاحب مجھے کہیں ملے تو میں ان کو ضرور کوئی تحفہ دوں گا، شاید وہ مجھے سن کر مجھ سے رابطہ کر لیں، وہ اللہ کے بندے وہ شاید چھوڑنے آئے تھے، ایک دعوت اسلامی والے تھے، ایک ذمہ دار تھے اور ایک وہ مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے, یہ تو میں رو, میں نے کہا سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کر سکیں, میں ان سے کر سکوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اب یہ امام صاحب مجھے بےچارے اپنے مسجد کے حجرے میں لے گئے, مجھے خاموش کروا رہے ہیں, بیٹا کچھ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, مجھے کراچی جانا ہے اور فوراً جانا ہے. بولے فوراً نہیں جا سکتے آپ. میں نے کہا مجھے جہاز میں جانا ہے, مجھے بھیجیں. اچھا پیسے بھی نہیں میرے پاس اتنے جہاز کے. انہوں نے بےچاروں نے مجھے کھانا کھلایا, مجھے شام ہو گئی. رات کو بہاؤدین زکریا ملتانی ایکسپریس آئے گی, ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سیٹ لے لیں آپ کو اس میں. میں نے کہا میں اکیلا کیسے جاؤں گا ٹرین میں. اچھا ادھر بعد میں پتہ چلا کہ باپو شریف جو ہے نا وہ سب رفقا کو کہہ رہے تھے کہ میں حاجی یعقوب کو کیا جواب دوں گا, ان کا بیٹا وہیں رہ گیا ہے. اچھا مجھے یاد, آج تک ساری باتیں یاد ہیں. میں ان کو اجرے میں بیٹھا ہوں, وہ مجھے تسلیاں دے رہے ہیں. پھر کوئی نگران صاحب کو انہوں نے بلا لیا رہی نا, انہوں نے بھی تسلی دی کچھ نہیں ہوگا, ہم کرتے ہیں کچھ. مگر کمال دیکھیں, اللہ کی مدد دیکھیں. ہم مفتی صاحب, میں جس پلیٹ فارم پہ جس جگہ کھڑا ہوں نا, بہاؤدین زکریا ملتانی ایکسپریس میں آنا ہے, یہ ٹرین آتی ہے اور میرے سامنے آ کے رکتی ہے. سامنے جو کھڑکی ہے نا, جو ٹرین میں میرے سامنے, اس پہ ہمارے سب امام والے اسلام میں بیٹھے. اور وہ اسلام بھائی کون ہے؟ میں نے امین ناتخواں کو پہلے بھی تھوڑے دنوں پہلے, امین ناتخواں تھے اس میں. یعنی مدنی کالونی کا کوئی قافلہ ملتان گیا تھا, مدنی قافلہ, وہ واپس آ رہا تھا اور یہ بالکل میرے سامنے. اچھا وہ مجھے نہیں جانتے, میں ان کو نہیں جانتا, یوں نہیں ہماری شناسائی تھی, مگر کراچی کے ہیں یہ لوگ پتا ہے. اور بھائی ان کو دیکھا, انہوں نے مجھے پکڑا اور اندر لے گئے, بھائی یہ پیچھے رہ گئے, آپ ان کو ساتھ رکھیں. وہ مجھے پہچان گئے, وہ مجھے پہچان گئے. کہنے نہیں آپ فکر نہیں کریں, ہم ان کو گھر پہنچا دیں گے. ان بیچاروں نے, اللہ ان سب کا بھلا کرے, انہوں نے مجھے اوپر کا برتھ دیا, کہا اوپر جا کے سو جائیں. میں تو پھر جا کے سویا, صبح اٹھا تو کینٹ اسٹیشن پہنچ گیا, گھر خیریت سے پہنچ گیا. لیکن اس سے دعوت اسلامی کا نیٹ ورک, اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی, جو آپس کا پیار ہے, انہوں نے اپنی برتھ, حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی تھکے,
اللہ کرے کہ آپ کو امام صاحب ملیں, وہ اللہ ان کو حیاتی دے اور ان کو تحفہ دیں
جی,
آپ جو دیں. لیکن حاجی امین سے جب بھی ملے نا
جی جی,
ان کو کوئی دے دیا کرے.
چلے امین بھائی
ہے نا, وہ تو
جب بھی جب بھی ملے کا نہ کر دیں, ورنہ آپ کو پتا ہے وہ تو کتنی بار ملے.
آپ کو نہیں, وہ جو بھی ہو سکتا ہے ہمارا سلسلہ, اگر وہ دیکھے تو جب بھی ملے نا آپ کو, یار حاجی امین آپ وہی ہو نا, میں تو آپ کو نہیں پہچانتا تھا.
صرف امین بھائی نہیں, اچھا امین بھائی کو کچھ اور یادیں بھی ہیں اس کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ, اب وہ بتاتے ہیں, بولے یار ہم نے یہ دیکھا کہ یار ہم آپ کو لے کر آئے, آپ کراچی اسٹیشن پہ اترے, آپ نے فون کر پبلک کال آفس سے فون کیا, اپنا ڈرائیور بولا چھوڑ کے ہمیں چلے گئے, اور ہمیں پوچھا بھی نہیں کہ ہمارے پاس کیا گاڑی ہے کہ نہیں ہے. تو امین بھائی کو اس کے بعد میں نے معذرت کر لی تھی, ظاہر ہے کہ اس وقت تو میں بہت ٹینشن میں تھا. تو بہرحال یہ کچھ واقعی یادیں ہوتی ہیں جو زندگی میں یاد رہ جاتی ہیں. مدنی چل کے ناظرین, امید ہے میں نے بہت کچھ سیکھا. مفتی صاحب ساتھ تھے, نگران شورا ساتھ تھے, شرعی اور تنظیمی مدنی پھول ہم نے سیکھے, اور اپنے ماضی کو کس طرح سوچنا چاہیے. ایک آخری بات میرے ذہن میں تھی, ماضی میں جو بچپن کے دن ہیں وہ بڑے لوگوں کو یاد آتے ہیں, ہمیں بھی یاد آتے ہیں. بے فکری کے دن تھے, بارش میں نہانا, کھیلنا, کودنا. تو ان چیزوں کو یاد کرنا اور آج کی مصروفیت کے حوالے سوچنا کہ یار وہ بھی کچھ دن تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی کمانے کی فکر نہیں تھی, کوئی دنیا کی جھنجھٹ نہیں تھے, تو اس طرح کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, تو اس بارے میں کیا فرمایا؟
ساری زندگی بچہ تو رہنا نہیں آدمی نے, تو اس لیے جو مدا ما مدا یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے, جو گزر گیا سو گزر گیا,
ٹھیک ہے,
واپس آگے دیکھیں اور موجودہ کو یاد کریں.
ٹھیک ہے, اب جو ذمہ داری ہیں اس کو پوری کریں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. مدنی چل کے ناظرین, ہم آپ سے اس سلسلے میں کالز نہیں لے سکے. مجھے بہت اچھی طرح احساس ہے کہ جب نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور ہم ساتھ ہوں تو آپ بہت ساری باتیں ڈائریکٹ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں اور وجوہات آپ کو سمجھ پڑ گئی ہوں گی کہ ہم عید کے دن لائیو کیوں نہیں آئے. لیکن انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں لائیو ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک مدنی چینل کی مجلس کو ضرور بھیجیے گا, اسکرین پر نمبرز جو فیڈ بیک کے ہیں, آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے مزید سلسلوں میں بہتری لانے کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے بہت خوشگوار بنائے, بہت برکتیں آپ کو عطا ہوں. معافی تلافی کے ساتھ محبتیں بکھیرتے ہوئے عید بنائیے گا. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.